الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو التريد البعيد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، اللہ کے پیارے محبوب خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کی لمحات زندگی سے ہم تمامی حضرات ان تمام گوشوں کی سماعت سے مشرف ہو رہے ہیں، اور یقیناً آپ کی سیرت پاک ہی انسانیت کے لیے کامل دستور اور نمونہ ہے۔ ایک تسلسل کے ساتھ اور ایک جہد مسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ تقریباً بالاستيعاب سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اہم ترین گوشوں کو جو مفسرین، محدثین، مورخین اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر کے مؤلفین نے جو درج کیا ہے، اس کے گوشوں کا آپ کی خدمت میں ہم نے ذکر کیا۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع یہاں پر تاریخ کے حوالے سے اور اسلامی زندگی کے طرز فکر کے حوالے سے زیر بحث ہے۔ یوں تو سن 9 ہجری تک کے درمیان اور اس کے وسط تک کے واقعات آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے، اب ہم سن 9 ہجری کے اندر ہونے والے چند اہم ترین واقعات کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں، اور یہ دو واقعے اور یہ دو تذکرے جو ابھی آج سے شروع کیے جا رہے ہیں، یہ ہماری سماجی زندگی، ہماری اخلاقی زندگی اور ہماری نظریاتی زندگی کے اندر اس قدر خوبصورت اصول مہیا کرتے ہیں کہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سبق حاصل کریں تو ہمارے لیے بے شمار ایسے اصول جس میں ہم بے اعتدال ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس میں اسلام ہمارے لیے کیا کہتا ہے، اور یہ جو ایک نظریاتی صورت سامنے آ چکی ہے، یہ جو ایک فکری صورت سامنے آ چکی ہے سماج کے اندر، یہ ایک عجیب و غریب رسم پیدا ہو چکی ہے، اس سے مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو کس طرح بنایا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان دو واقعے کو اگر ہم تفصیل کے ساتھ دیکھ لیں تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے انقلابی گوشوں میں سے ایک انقلابی گوشہ ہے۔ ایک تو سن 9 ہجری شوال کی ابتدا میں عبداللہ بن ابی منافق کا نماز جنازہ پڑھانا، اور اسی سن 9 ہجری کے آخر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر حج بنا کر آپ کو حج کی سعادت کے لیے بہرمند کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی قیادت آپ کی سپرد کر کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیاسی اصول مہیا فرمائے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں عبداللہ بن ابی کی فکر کے اندر وہ نظریات اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی سن 9 ہجری کے اندر حج کی فرضیت 8 کو ہو چکی ہے اور سن 9 ہجری میں مسلمانوں کا پہلا قافلہ، پہلا محمدی قافلہ، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد اب وہ ایک انقلابی فکر آ رہی ہے کہ جس طرح جس روح کو حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ میں زندہ کیا تھا، اب اس روح کو کہ اصل محافظ جناب رسول اللہ اپنے نائبین کی کے ذریعے کعبۃ اللہ کی رونق کو بحال کرنے کے لیے سن 9 ہجری کے اندر پہلا قافلہ حج کا مسلمانوں کی طرف سے جا رہا ہے. اس سے بے شمار مسائل سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. لیکن پہلا جو مسئلہ سر دست ہمارے سامنے ہے وہ سن 9 ہجری شوال کے مہینے میں امام المنافقین اور حضور کی امت کے اندر سب سے بدبخت شخص عبداللہ بن ابی، جو بہت بڑا منافق گزرا ہے، قرآن مجید نے 28 پارے کے اندر اس کی مذمت بیان کی ہے. اس سورت کا نام بھی سورہ منافقون ہے، اور پہلے پارے سورہ بقرہ، جتنی مدنی سورتیں ہیں، سورہ بقرہ ہو، سورہ آل عمران ہو، سورہ نساء ہو، سورہ توبہ ہو، سورہ انفال ہو، یہ جتنی مدنی سورتیں ہیں، یہاں پر جہاں جہاں پر منافقین کی مذمت آئی ہے اس سے اولین طبقے میں اور اولین مزداق یہ خود شخص رہا ہے. یعنی یہی تمام منافقین کا سرغنہ تھا، یہی تمام منافقین کا سرخیل تھا. سن 9 ہجری کے اندر اس کی تمام تر شیطانیت اپنے اختتام کی طرف آئی، اور شوال کی آخری تاریخ کو کے اندر یہ مرض الموت کے اندر مبتلا ہوا، یعنی اس کی موت کا وقت قریب آیا. اور جو اس نے جس قدر شرارتیں کی تھی، جس قدر فساد کیا تھا، لکل امتی نجل، اللہ رب العالمین نے جس کے لیے ایک میعاد رکھی ہے، اب وہ اپنی میعاد اور انجام پر پہنچ رہا ہے. اور مسلمانوں کو یہاں سے ایک بہت بڑا درس بھی مل رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ذریعے. میں تھوڑا سا پیچھے چل کر، کیونکہ اس کی موت کی بات یہاں پر آ رہی ہے، تو میں چند باتیں پیچھے چل کر یہ آپ کے ذہنوں میں یاد دلانا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا مکہ مکرمہ کے اندر، تو اس وقت یقیناً آپ جانتے ہیں کہ مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کے حق کے سامنے نبردازما ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پیغام سے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضور کو ان سے قتال، ان سے جہاد، ان سے مقابلے کی اجازت نہ تھی اللہ کی جانب سے. اس لیے حضور نے صبر فرمایا، اور اس صبر کے اندر اخلاقی طور پر جتنے تقاضے تھے اس کو پورا کیا. اور آپ کی ذات ہی حسن اخلاق کا سب سے بڑا نمونہ ہے، تو اگر آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے جواب خندہ پیشانی سے دیا، کسی نے آپ کو اذیت پہنچائی تو آپ نے اس کی بھلائی کی بات کی. یعنی اس وقت صرف یہ تھا کہ ہاتھ میں اسلحہ نہ اٹھایا جائے اس وقت، اور کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے جس سے آپ کی پسپائی ہو. اس وقت آپ جنگ لڑیے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے، اپنے حسن کردار کے ذریعے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کی بنیاد رکھی، اور اس میں تقریباً 40 کے قریب افراد دار اسلام سے وابستہ ہوئے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آ گئے. مکہ مکرمہ کے اندر یہ سارے گوشے ذہن میں رکھیے، مکہ میں جہاں کافر سامنے تھے، مشرکین سامنے تھے، ان سے قتال کا حکم نہیں تھا، جہاد کا حکم نہیں تھا، ان سے جہاد بصورت اخلاق کے تھا، ان سے مقابلہ بصورت حسن اخلاق کے تھا. لیکن جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور آپ مدینہ میں جلبگر ہوئے، تو یہاں ایک نیا فتنہ سامنے آیا. وہ یہودیوں کے ایجنٹوں کا فتنہ تھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کو یہاں پنپنے نہیں دینا چاہ رہا تھا. تو یہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مقابلہ کیا حسن اخلاق کے ذریعے، کیونکہ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے مقابلے کا حکم نہیں دیا. لیکن ہاں، جب 8 ہجری کے قریب جا کر مکہ فتح ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو غلبہ ملتا ہے 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے اندر، تو یہ امتحان اور ابتلاء کی کیفیت ختم ہوتی ہے. اب اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ محبوب، اسبابی طور پر اب آپ مضبوط ہو چکے ہو، اب کفار کے ساتھ قتال کرو. تو یہ پورا پیریڈ جو تھا یہ مقابلہ حسن اخلاق کے ذریعے تھا. اب سات ہجری کے بعد اللہ رب العالمین اب ہم کفار و مشرکین کے مقابلے پر آ چکے ہیں طاقت کے اعتبار سے. اب اگر کوئی پتھر مارے گا تو ہم اینٹ سے اس کا جواب دیں, اب اگر کوئی ایک وار کرے گا تو ہم اس سے دو وار سے جواب دیں گے. اب شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اب کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال آگے کرو. یہ تبلیغ کا ایک غلط طریقہ بیان کیا جاتا ہے. یہ حالات اور معاملات کے اعتبار سے دونوں صورتیں ہوتی رہی ہیں. ہاں مکہ مکرمہ کے اندر جو صورتیں تھیں اس میں یہ حسن اخلاق کے ذریعے سارے کردار کی باتیں تھیں. آج بھی یہی چیزیں ہیں کہ جب تک آپ اپنے مشن میں اکثریت پر نہ آ جائیں اس وقت تو آپ نے حضور کی وہی مکی زندگی سے استدلال کرنا, لیکن آپ کا اخلاق اور آپ کا حلقہ مضبوط اور مربوط ہو جائے تو پھر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کے آخری اس سیرت سے گویا کہ درس لینا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ فساد کے اعتبار سے اور معاملات کے اعتبار سے جو سارا جہاد کا جو نقشہ بگاڑا جاتا ہے اور جہاد کی ایک صورت بیان کی جاتی ہے وہ ڈائریکٹ اسلحہ لے کر کسی بلکہ مسلمانوں میں کود پڑتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ قتال کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو دراصل یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ بظاہر داڑھی پگڑی رکھ کر اپنے آپ کو مجاہد تو کہلا دیتے ہیں لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے یہ کوئی درس حاصل نہیں کرتے ہیں. یا پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ شعبے تقسیم کر دیے جائیں, جس طرح کہ ایک طرف حضرت صلاح الدین ایوبی تلوار لے کر بیت المقدس کو فتح کر رہے ہیں تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 8, 9, 10, 11 ہجری کے سیرت پر عمل کر رہے ہیں, تو یہاں پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے اپنے مریدوں کو تربیت دے کر وہاں پر بھیج رہے ہیں. یا تو پھر شعبے تبدیل کر لیے جائیں, اور اگر کوئی ایک شعبے پر کام کر رہا ہو تو اس کی مذمت نہ کی جائے جبکہ اس کی فکر یہ ہو کہ یہی دین نہیں ہے, دین آگے چل کر اپنی صورتیں تبدیل کرتا ہے اور یہ عالم اسباب ہے تو عالم اسباب کے اعتبار سے دین کی خدمت اور تبدیلیاں مختلف ہوتی چلے جاتی ہیں. جس طرح کہ ہم نے اپنی عمرانی زندگی کے اندر یعنی دنیاوی ترقی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے, پہلے ہم خچروں اور گدوں پر سواریاں کرتے تھے لیکن جب ہماری فکر اور سوچ اور تو جس طرح ہماری عمرانی زندگی کے اندر رقیہ آتی ہے تو بالکل اسلام کوئی ما وراء العقل شے نہیں ہے, اس کو آپ نے اس اسباب کی ترتیب اور اسباب کے دائرے کے اندر ہی پھیلانا ہے. تو لہذا اسلام کو پھیلانے کے لیے پھر علماء نے کام ادا کیا. پہلے آپ دیکھتے تھے کہ کھجوروں کی مسجدیں ہوا کرتی تھی, کھجوروں کی شاخوں کی, آج آپ دیکھیں خوبصورت سنگ مرمروں کی ہوتی ہے, اس لیے کہ لوگوں کا دل ایسی عمارتوں کو چاہتا ہے تو مسجدوں کے لیے اجازت دے دی گئی ہے. تو بلا تشبیہ صرف میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو زمینی حقائق ہوتے ہیں جو ترقی کے اسباب ہوتے ہیں ان اسباب کو قبول کرتے ہوئے زمینی حقائق کو قبول کرتے ہوئے دشمن کی طاقت کو گویا کہ اس کو یقین کرتے ہوئے, اور پھر ترقی کن دوشوں پر ہوگی, کیا صرف قتال پر ہوگی یا علم کی بھی ضرورت اس کے اندر ہوگی, تو اس دور کی تمام حقیقت کو آزماتے ہوئے پھر آگے جانا ہے. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے یہاں پر, میں نے ایک دفعہ تقریر کی تو کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے لڑکیوں کو کالج پڑھنے کی اجازت دے دی ہے. میں نے کہا سبحان اللہ, پھر آپ علی بات آسائی پڑھاتے رہیے اور آپ پھر دعائیں کرتے رہیں کہ شاید پھر قوم میں پھر انقلاب آ جائے. تو یہ اسباب سے جان چھڑانا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اسکرٹ پہن کر جائیں اور کالج میں پڑھیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ بے پردہ ہو کر جائیں, میں نے یہ کہا کہ جو علم کی منازل ہے جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں اس میں عورتوں بچیوں کا بھی اتنا حق ہے اور بچوں کا بھی اتنا حق ہے. جب ہمارے بچے اور بچیاں پڑھیں گے تو جب جا کے کام ہوگا. یوں تو آپ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جناب نہیں عورت کے تمام امراض کا حل کرنے کے لیے معالجہ جو دیکھی جائے گی وہ عورت دیکھی جائے گی, تو وہ عورت جو ڈاکٹر آئے گی تو کیا وہ جناتوں میں سے آئے گی؟ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, عورت کے مسائل اگر عورت ڈسکس کرے گی تو وہ عورت ڈاکٹر ہوگی تو تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. آپ اگر تعلیم پر آپ پابندی لگا دیں گے اور پھر آپ فتویٰ دیں گے کہ جناب نہیں عورت اپنا علاج عورت ڈاکٹر سے کروائے, وہ معالجہ جو ہو وہ خاتون ہو, اور اگر پھر وہ غیر مسلم نکل آتی ہے تو پھر کہتے نہیں غیر مسلم کے سامنے ستر کھولنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کیا فارمولا ہے اور یہ کس قسم کی گویا کہ تمیز اور کس قسم کی فکر ہے؟ تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری بچیاں اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی تو ہو نا جنہوں نے اپنی بچیوں کو پڑھایا ہو تاکہ وہ بہترین انداز میں استاد معلمہ اور اس مقام پر پہنچی ہوں. تو گرلز کالج الگ ہو اور لڑکوں کا کالج الگ ہو, لیکن وہاں پر پڑھانے والے جب تک آپ تیار کر کے نہیں پہنچائیں گے تو کیا کر جنات پڑھائیں گے وہاں پر؟ تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے. میں صرف یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں
یوں تو درسی کتابیں بھی جس طرح کی مدارس کی کتابیں ہیں جو علماء کو پڑھائی جاتی ہیں، اس میں دونوں طریقے کے مدرسے ہیں، طلباء کے بھی ہیں طالبات کے بھی ہیں. لیکن عموماً ہوتا کیا ہے، یہاں پر زیادتی میں آپ کو بتا دوں، ہم یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ جناب بچی ہماری مذہبی تعلیم میں آخر تک چلی جائے، لیکن وہ مذہبی شعور کے لیے اگر دنیاوی تعلیم کا احاطہ اس کے لیے رکھ لیا جائے اور اس کی تربیت کر دی جائے، اس کو حرام و حلال بتا دیا جائے، والدین خود آوارگی کا مزاج نہ رکھتے ہو، تو میں نے کہا پھر اس علم کی فضا کے اندر اس کو پرواز کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ تو جس طرح کے مدارس کے اندر جو طلباء یا جہاں پر لڑکے پڑھتے ہیں، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ عربی کتاب کو عربی میں پڑھایا جاتا ہے. یہاں پر ہماری درسی کتابوں کے اندر بھی ظلم ہے، ہمارے درس نظامی اور ہمارے مدارس کے اندر بھی ایک ظلم ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر لڑکے پڑھ رہے ہیں تو ان کو بہترین استاذ دیے جاتے ہیں، وہ عربی پڑھنا چاہے تو عربی کا ترجمہ نہیں، ان کو عربی پڑھائی جاتی ہے، فارسی کی کتاب فارسی میں پڑھائی جاتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں اسی کراچی کا آپ سروے کیجئے اور مدارس کو دیکھیے کہ جہاں یعنی طالبات کے مدرسے ہیں، بچیوں کے مدرسے ہیں، وہاں مدرسوں میں جاتے تو پتا ان کو کیا پڑھاتے ہیں؟ ہمارا اسلام پڑھیے آپ، سنی بہشتی زبر پڑھیے آپ، بار شہید پڑھیے آپ. ارے پیارے، وہ تو پہلی پڑھی لکھی بچی ہے، یہ اردو اگر اس کو پڑھانا تھا تو گھر میں وہ خود پڑھ سکتی تھی. اگر وہ مدرسے میں آ کر اور پڑھانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے یہ ہمارا اسلام اگر یہ کتاب ہے، یہ جو اضافی نصاب ہے اس کو پڑھنا ہے، تو پھر آپ نے کون سا عالمہ کورس رکھا ہے؟ اس کو دور دور تک عربی سے فارسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کون سا عالمہ کورس اپنے رکھا ہے؟ تو سوال یہ ہوتا ہے جو پڑھا رہی ہے بیچاری، اس کو بھی تو کچھ نہیں آتا، وہ کہاں سے کتاب کھول کر آپ کو منطق پڑھائے گی، وہ کہاں سے کتاب کھول کر آپ کو فلسفہ پڑھائے گی، وہ کہاں سے کتاب کھول کر آپ کو بخاری پڑھائے گی، وہ کہاں سے کتاب کھول کر آپ کو اصول کی کتابیں پڑھائے گی؟ وہ یہی ہوگی جو اردو ترجمہ ہے وہ آپ کو گویا کہ پڑھائے گی. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اگر ہم مذہبی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ شعور کیوں نہیں پھونکا جاتا، اس میں وہ تیاری کیوں نہیں دی جاتی؟ میں نے تقریباً 8 سال پہلے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی نیو کراچی کے اندر، جامعۃ الزہرا للبنات کے حوالے سے. ہم نے اس پر لازم کیا کہ جو نصاب مدارس کے اندر طلباء کو پڑھایا جاتا ہے وہ بچیوں کو پڑھایا جائے گا، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے جامعہ کے اندر 22 بچیاں دورہ حدیث میں ہیں. اور میں درس میں کہنا چاہتا ہوں، میرے استاد محترم علامہ شیخ الحدیث علامہ اسماعیل صاحب بھی تشریف لائے اور انہوں نے بچیوں سے امتحان بھی لیا، معاملات بھی کیے اور کتابوں کو دیکھا بھی، تو الحمدللہ وہ بچیاں ایسی ہیں کہ اگر اسے کسی مقتدر عالم کے سامنے بٹھا دیا جائے پردے کے اندر تو وہ یہی کہے گی کہ وہ یہی کہیں گے کہ کسی بہترین مدرسے کا فاضل طالب علم ہے، کہ جو عربی عبارات بھی پڑھ سکے، ترجمہ بھی کر سکے، معاملات بھی کر سکے. ظاہر سی بات ہے میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ 22 بچیاں بنیادی طور پر تیار ہو رہی ہیں. ابھی تو ضرورت یہ ہے کہ ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث قبلہ علامہ سراج صاحب ہیں جو الفاروق مسجد کے خطیب ہیں، یہ فی الحال پڑھا رہے ہیں، بخاری پڑھا رہے ہیں، مسلم پڑھا رہے ہیں، اصول کی بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں جس سے بڑے بڑے مدرس بھاگ جاتے ہیں، وہ کتابیں پڑھا رہے ہیں، فارسی پڑھا رہے ہیں. لیکن اس کا ایک انداز ہے، ہال میں بچیاں آ جاتی ہیں، پردہ ڈلا ہوتا ہے، استاد آ کر بیٹھ جاتا ہے، بچیاں اس طرف ہیں. لیکن ایک استراری کیفیت تھی، جب اسکول کے اندر ہم ایک استاد سے پڑھ سکتے ہیں مت سے، تو دین میں ہم کیوں حجاب کر رہے ہیں؟ اگر حجاب ہے تو پردے کا بھی پورا اہتمام کیا گیا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو استاد کے سے درس لے کر، وہ تربیت لے کر وہ بچیاں تیار ہو گئی ہیں، تو اب ہمیں پھر شیخ الحدیث کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کو پھر ہم کہیں اور سیٹ کریں گے اور وہ بچی خدا کر یہاں پر شیخ الحدیث بنے گی. لیکن اس معیار کو ہم بڑھائیں تو صحیح، اس معیار کو فکر کریں تو صحیح. تو میں بھی آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کبھی آپ جامعہ میں آئیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو تعلیمی معیار کی بات کرتے ہیں تو یہ شور نہ اٹھایا جائے کہ آپ نے یونیورسٹیوں میں بچیوں کو پڑھنے کی اجازت دی ہے، تو میں کہتا ہوں ہاں میں نے اجازت دی ہے، کیونکہ ہم اپنے بچیوں کو صرف استخاروں پر اور دعاؤں پر نہیں رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچیوں کو وہاں پر لینا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے جتنے دیگر تعلیمی شعبے ہیں جہاں سے قوم کو شعور ملتا ہے اسری اعتبار سے، وہاں پر جہاں ہمارے بچے موجود ہوں وہاں ہماری بچیاں بھی موجود ہوں. تاکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو نہیں ہوتا نا ہمارے گھر میں بیٹے ہی پیدا ہوتے رہتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیے کہ ریشو کے اعتبار سے دیکھیں تو بچیوں کی ولادت سب سے زیادہ ہے. کسی کے گھر کے اندر اگر 5 بچے ہیں تو جناب 3 بیٹیاں ہوتی ہیں، 4 بیٹیاں ہوتی ہیں تو 1 بیٹا ہوتا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس بیٹے کے لیے تو آپ نے معیار رکھا ہے، یہ 4 بچیاں جو خدا نے دیے کہ بس یہ ایسی ہیں کہ ان کو آپ بڑا کرو، شادی کر کے نبھا دو، کہ جن کو صرف کھانا بنانا آ جائے بات پوری ہو جائے، یہ خدا کے دین کا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، رسول اللہ کی ذات کا ان سے کوئی تقاضا نہیں ہے، ان کو پیدا کرنے میں کوئی حکمت نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ آج جس طرح کہ میں نے ڈاکٹرز کی مثال دی ہے، یقیناً وہ والدین خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو پڑھایا اور اس مراحل پر لا کر کھڑا کیا۔ آج ہمارے گھر میں ہماری مستورات کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروائیں تو وہ صاحبہ موجود ہوتی ہیں جن کے حضور ہم حاضر ہوتے ہیں، تو ان کے والدین نے یہ فکر کی ہے، تو لہٰذا یہ ہونا اس اعتبار سے اسبابی طور پر ضروری ہے، اور حضور کی سیرت ہمیں اس بات کی مکمل اجازت مرحمت فرماتی ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ مادر پدر آزاد ہو کر علم حاصل کیا جائے، نہیں، ہم مسلمان ہیں، جب ہم علم کی بات کریں گے تو پہلے آپ دیکھیں نا کہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی تو مسلمان ہی کہہ رہا ہے نا، وہ کب کہے گا کہ جناب برقعہ اتار کر یا جناب نم برہنہ ہو کر جا کے تعلیم حاصل کی جائے؟ اگر ہم تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو وہاں پر پہلے ہم مسلمان ہیں، جو اسلامی نظریاتی تعلقات جو ہمارے نزدیک مسلم احکامات ہیں اس کی پابندی کی جائے اور اس کے دوش پر اصلی تعلیم حاصل کی جائے۔ تو یہ وہ سارے معاملات گویا کہ بن جاتے ہیں۔ اور رہا چہرے کا کھلا رکھنا یا چہرے کا بند کرنا، میں نے کہا جی یہ مسئلہ بھی علماء میں مختلف ہی ہے، یہ مسئلہ بھی علماء میں مختلف ہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی مفتی مجھے اس بات کا فتویٰ دے دے کہ چہرے کھولنے والے کو گناہ کبیرہ کی سزا ملے گی، نہیں دے سکتا، اس لیے کہ خود اس میں صحابہ اکرام کے اقوال موجود ہیں۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں لچک رکھتے ہوئے اپنی قوم کو اس منزل پر لے جانے کی ضرورت ہے جو رسول اللہ جس جگہ پر اپنی قوم کو، اپنی امت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے مسائل کے اندر ایسی بے شمار چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو، میں پھر تھوڑا سا پیچھے لوٹ کر اس فکری گفتگو کو دوبارہ تیار کرتا ہوں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی کے اندر حسن اخلاق سے تبلیغ کی، اور جب تک آپ کو اجازت نہیں دی گئی آپ نے کفار کے ساتھ قتال نہیں کیا، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے 7 سال 8 سال میں قوم کو تیار کیا، اب کہا کہ محبوب اب مکہ پر چڑھائی کیجیے، اب اجازت دی گئی، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آئے۔ اسی طرح جس طرح کے مشرکین کو ایک عرصے تک برداشت کیا گیا، ان کی قوت کو برداشت کیا گیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ مقابلے کی اجازت دی گئی، اسی طرح جب حضور نے مکہ میں رہ کر مشرکین کو برداشت کیا، اسی طرح مدینے میں بھی حضور کو منافقین کو برداشت کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ ان کو برداشت کریں، ان کے عیب نہ کھولیں، یا آپ کے صف کے اندر بیٹھے ہیں تو ان کو بیٹھے رہنے دیں۔ اب وہ وقت نہیں آیا جس طرح کہ ہم نے مکہ میں آپ کو صبر کر کہا تھا، اور ایک وقت کے بعد 13 سال یہ اور 7 سال وہ، یعنی یہ تقریباً 21 سال کا عرصہ یا 20 سال کے عرصے کے بعد ہم نے آپ کو اجازت دی کہ اب مشرکین کے مقابلے پر آئیں، تو محبوب یہ آپ کے صفوں کے اندر جو منافقین چھپے ہوئے ہیں، اب آپ کا بہت بڑا دشمن مکہ کے اندر بیٹھا ہے، تو لہذا ان کو اپنے ساتھ رکھیے اور ان کے ساتھ نہ الجھ جائیے گا، اس لیے کہ اگر آپ ادھر الجھ گئے تو ادھر سے باہر کا دشمن بھی آپ پر گویا کہ حملہ کر دے گا۔ مانا کہ یہ تخریب کاری کرتا ہے، اپنے مخلصین کو ان پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ دیجیے، لیکن اگر یہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے ادب و آداب کے ساتھ ملیں تو آپ بھی ان سے حسن اخلاق کے ساتھ ملیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں یہ منافق ہے، لیکن 4 بندے تو ان کو بڑا صوفی باصفا سمجھتے ہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملاقات کی، طبیعت پوچھی، خیریت سے ہو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ حکم تھا۔ جس وقت عبداللہ بن ابی نے جنگ احد کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1000 صحابہ کے ساتھ نکلے تو 300 اپنے منافقین کو لے کر یہ الگ ہو گیا، تو حضرت عمر نے اس کو کہا تھا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کو قتل کر دوں، تو اس وقت سرکار کے جواب ہمیں حکمت سکھاتے ہیں، حضور نے شاہ فرمایا عمر تم قتل تو کر دو گے، بات تو بہت آسان ہے، لیکن پھر اسی قوم کے اندر ایک شور اور غوغا پروپیگنڈا ہوگا کہ محمد کلمہ پڑھاتے ہیں پھر مار بھی دیتے ہیں، تو حضور نے اس تحریک کو زندہ نہیں ہونے دیا اور اس فکر کو پنپنے نہیں دیا، اور آخری وقت تک اس بات کو برداشت کیا، اور حضرت عمر، حضرت خالد جیسے غیرت مند صحابہ کو حضور نے روکا، فرمایا جب میں خاموش ہوں تو تم بھی خاموش ہو جاؤ، اور تم بھی خاموش ہو جاؤ، یہاں تک کہ جب عبداللہ بن ابی مرا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تیرا شکر ہے کہ میری امت کا فرعون مر گیا۔ تو جس طرح اس کو منافقین کے مسئلے کو آپ مشرکین پر قیاس کریں، جس طرح ان کے لیے ایک لمحہ گویا کہ صبر کا تھا، اور صبر کے اندر بھی مقابلہ ہو رہا تھا، صبر نہیں کہ حضور صرف ظلم سہ رہے تھے، نہیں، حسن اخلاق کے ذریعے مقابلہ کرنا ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہوگا لیکن اس کے قریب والے کو حسن اخلاق سے متاثر کر کے اپنی طرف بلانا ہے، اور یہی ہوا، آپ دیکھیے، اور یہی حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عبداللہ بن ابی سے متعلق دیا گیا، منافقین سے متعلق گویا کہ دیا گیا، اور جس وقت مسلمانوں کو شعور آ گیا، مسلمانوں کو مکمل طور پر فکر آ گئی کہ اسلام کیا ہے اور نفاق کیا ہے، اور مسلمان مضبوط ہونے لگ گئے، تو پھر حضور کی اجازت ہوئی کہ محبوب آپ منبر پر کہو اور ان کو مسجد سے بھگاؤ۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے خطبے میں کہا اٹھو یہاں سے، نکلو یہاں سے، اٹھو یہاں سے، نکلو یہاں سے، تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو، دلالی کرتے ہو یہاں پر آ کر، تم یہاں پر منافقت کرتے ہو، میری باتیں لے جا کر یہودی خیبر کے یہودیوں کو سناتے ہو، بھاگو یہاں سے، نکل جاؤ۔ اب منافقین تو نہیں ہٹے، اس لیے کہ انہوں نے تو صحابہ کی طرح پگڑیاں باندھی ہوئی تھی، صحابہ کی طرح داڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ تو حضور نے اس وقت جب اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، حکم ہو گیا، تو پتا چلا حضور کو علم سب کچھ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین آپ کو خاموش رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اور جس وقت رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے حضور منافقین کو جانتے نہیں، دراصل وہ مشرکین کو دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاملہ مشرکین کے ساتھ کیا وہ منافقین کے ساتھ کیا۔ ایک عرصے تک حضور نے وہاں پر سکوت اختیار کیا ہے، یہاں پر بھی حضور نے سکوت اختیار کیا ہے، لیکن جب حکم ہو گیا تو جس نبی کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جانتا نہیں ہے، وہ ممبر پر کہتا ہے اٹھ کر جاؤ ورنہ نام لوں گا، اٹھ کر جاؤ میری مسجد سے ورنہ نام لے کر کھڑا کروں گا۔ جن کے بارے میں یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ وہ منافق کو جانتے نہیں ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں تمہارا نام نہیں، تمہارا باپ کا نام لے کر تمہیں پکاروں گا، تمہارے باپوں کے نام سے تمہیں کھڑا کروں گا، تمہارے قبیلوں کے نام سے تمہیں کھڑا کروں گا، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ تس سے مس نہیں ہوئے۔ آج یہ خاص برادریوں کے نظریے کو فالو کر رہی ہے کہ ان کو کیا خبر کہ ہم تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کے ہاتھ چومتے رہے اور یہ ہمیں دعائیں بھی دیتے رہے، تو یہ تو ہمیں مخلصین سے سمجھتے ہیں، اگر یہ نام کا کہہ رہے ہو تو شاید کسی اور کے بارے میں کہہ رہے ہوں۔ لیکن روایت میں آتا پھر حضور نے اشارہ فرمایا یا فلا بن فلا، پہلی صف میں یا فلا بن فلا، دوسری صف میں یا فلا بن فلا، تیسری صف میں یا فلا بن فلا، ساتویں صف میں، آٹھویں صف میں حضور نے پکارنا شروع کیا، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، فخر فإنک منافق، فخر فإنک رجیم، تم دھتکارے ہوئے، نکل جاؤ یہاں سے، تم منافقون ہو۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، دیگر اور صحابہ کھڑے ہوئے، اپنی چادریں لی اور منافقوں جس جس کا نام حضور لیتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ارے یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے۔ اب یقین اس لیے آ رہا تھا کہ حضور کہہ رہے ہیں، اور انہیں تعجب ہوتا تھا کہ ارے یہ بھی منافق ہے، اور یہ تو ہمارے ساتھ حضور کی تعریفیں کرتا تھا، یہ تو ہمارے ساتھ حضور کی نام اور منقبت پڑھتا تھا، یہ تو ہمارے ساتھ فلاں کام کرتا تھا، یہ بھی منافق ہے۔ تو اس کو ذرا سختی سے پکڑتے تھے، اچھا تو درد پردہ گویا کہ بدبخت ہے، اور اس کی گلے کے اندر انہوں نے صحابہ نے رس گویا کہ چادر باندھی، ایک صحابی نے چادر باندھی، جس طرح حضرت علی کا ہے کہ آپ نے اپنی چادر نکال کر اس کے گردن میں باندھی، اور دوسرے نے پاؤں سے پکڑا، اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا، اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب سب کو اٹھا کر پھینکا، عبداللہ بن ابی کو کیوں نہیں پھینکا؟ جب منافقین کا اعلان ہو چکا تھا، میں ساری حکمت بتا رہا ہوں تاکہ مسئلہ علم غیب پر، اعتراض علم غیب پر بن ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ حضور کی طبیعت اور حکمت کو نہیں جانتے وہ احمقانہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کا علم نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برداشت آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی آپ کی بردباری اور حلم ہے، آپ کا برداشت ہے۔ نبی کی سب سے بڑی کرامت جو ہوتی ہے، سب سے بڑا وصف علم ہوتا ہے اور برداشت ہوتا ہے۔ اب حضور کے برداشت کو انہوں نے مطلب نکالا کہ حضور کو علم نہیں تھا۔ اگر حضور پہلے دن ہی آ کر بدر کے میدان میں اعلان کر دیتے تو آج مدینے کے اندر مسلمانوں کی اتنی اکثریت نہیں ہوتی، بلکہ پھر ہر گھر کے اندر گویا کہ معاملہ چلتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اور انہیں یہ محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تاکہ وہ اپنی تحریک کو زیادہ گرم نہ کر سکے۔ انہیں پہلی صف میں اجازت بھی دی، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی پہلی صف میں بیٹھتا تھا، اور جمعے کے دن جب حضور ممبر پر آ کر بیٹھتے تو وہ کھڑے ہو کر کہتا لوگو میں کچھ رسول اللہ کے بارے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ اور حضور سب کچھ جانتے ہیں، اور حضور کے غیرت مند صحابہ بھی سب کچھ جانتے ہیں جو حضور کے مزاج سے واقف ہیں، مزاج مصطفی سے واقف ہیں۔ وہ کھڑے ہو کر کہتا تھا یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، پھر سرکار کا ہاتھ چوم کر بیٹھ جاتا تھا۔ تو ان تمام باتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کیا، صحابہ نے برداشت کیا، اور حضور نے اس کو بظاہر دعائیں بھی دی، لیکن وہ دعائیں اس لیے نہیں تھی کہ وہ مقبول ہو اور وہ خیر کی ہو، وہ دعائیں اس لیے تھی تاکہ اس کی برادری کے جو لوگ ہیں ان کی دل جوئی ہو جائے۔ یعنی دعاؤں کے دو تقاضے ہوتے ہیں، ایک اخلاص کے ساتھ دی جاتی ہے کہ جناب اس کا بیڑا پار ہو جائے، ایک یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جناب چلو یہ شرارت نہ کرے اور یہ میٹھے جملے سن کر یہ تھوڑا خاموش ہو جائے، تھوڑا خاموش ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ پڑھانا اور اپنا قمیض دینا، یہ دعائیں مغفرت کرنا، وہ مغفرت کے لیے تھا ہی نہیں، وہ صرف اس لیے تھا کہ اس کی قوم کی دل جوئی ہو، وہ حضور کے اخلاق سے متاثر ہو جائے۔ یہ سارے حوالے میں تو ابھی ضمناً ایک خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پھر اس کو بالترتیب محدثین نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں جو میں قاعد قواعد اور قیود کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام منافقین کو مسجد سے نکال کر باہر پھینکوا دیا تو عبداللہ بن ابی کے ساتھ حضور نے سختی کیوں نہیں کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ اس کی دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ تو سارے چیلے تھے، چیلوں کو اٹھا کر پھینکا، اور عبداللہ بن ابی پر حضور نے اب تک شفقت کا ہاتھ رکھا تھا تاکہ یہ چیلا اور گرو مل کر کوئی نئی تحریک نہ بنائے، اور گرو جو ہے وہ کھل کر نہیں کہہ سکتا یہ میرے چیلے ہیں، وہ حضور کے سامنے بھی ان سے تنفر کرتا ہے کہ ہاں یہ غلط کرتے ہیں، یہ بدبخت ہیں. تو حضور نے عبداللہ بن ابی پر صرف شفقت کا ہاتھ اس لیے رکھا تاکہ یہ مکمل ایک بلاک نہ بن جائے. عبداللہ بن ابی کو اپنی طرف رکھا اس لیے حضور نے، کیونکہ انسان ہے، منافق بھی ہو تو کیا ہوا، انسان ہے وہ. حضور اخلاق کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی نہ کوئی نرمی تو پیدا ہوگی، تو اس اعتبار سے حضور نے اس کی جماعت سے اس کو کاٹ کر رکھا، اور باقی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ اس لیے کیا کہ وہ اگر مل کر بھی کوئی شور کرے تو وہ اس قسم کا فتنہ نہیں کر سکتے جو تنہا عبداللہ بن ابی کر سکتا ہے، کیونکہ سارے نوجوان تھے، عبداللہ بن ابی بوڑھا تھا، عبداللہ بن ابی لمبا قد تھا، لمبی سفید داڑھی تھی اس کی، اور بڑا لئیم شیم تھا، بولنے میں بڑا چرب زبان تھا، بڑی میٹھی بولی بولتا تھا. تو اس کے اندر اتنے خطرناک باتیں تھیں، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اوروں کو تو بھگایا لیکن اس پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اس وجہ سے ایک کیونکہ اس کی موت قریب تھی اور اللہ نے پہلے بتا دیا تھا محبوب اس کو ہم موت پر ماریں گے، اس سے پہلے آپ اس کو چھیڑیے گا مت، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ مرتے مرتے کئی فتنے چھوڑ جائے گا اور پھر اس کا تدارک مشکل ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ اس کا بیٹا جو تھا، عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام عبداللہ تھا، وہ انتہائی مخلص مسلمان تھا، وہ انتہائی مخلص مسلمان اور انتہائی پکا مسلمان اور حضور کا سچا عاشق. اس کے ساتھ مسلمان تو تھا لیکن بھولا بھالا صحابی تھا، بھولا بھالا مسلمان تھا. اس کے ساتھ اس کے باپ کے کئی یار تھے، اور باپ کے دوست جو بیٹا بچپن سے اپنے باپ کے ساتھ دیکھتا ہو تو اس کا احترام دل میں ہوتا ہے، اور وہ سارے منافق تھے، وہ بیٹے کو ہمیشہ اٹھائے لیے پھرتے تھے اس لیے کہ یہ صحابی تھا، اس کے عقیدے کو ضعیف کرنے کے لیے. تو حضور کا دوسرا ہدف عبداللہ تھے کہ اگر اس کے باپ پر سختی کی گئی اور اس کو بھگایا گیا اور یہ معاملہ کیا گیا، کیونکہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، حضور کے درد اور تڑپ کو اگر سمجھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر علم غیب کا مسئلہ کبھی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عبداللہ کے ایمان کی فکر تھی کہ اگر میں نے اس کے باپ پر سختی کی تو عبداللہ کے قریب جو اس کے باپ کے دوست یار ہیں وہ اس کو پدری محبت جگا کر، باپ کی محبت جگا کر اسلام سے بھگانے کی کوشش کریں گے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی محبت کے جملے عبداللہ بن ابی کو کہیں وہ صرف عبداللہ کی دل جوئی کے لیے کہیں، وہ صرف عبداللہ کی دل جوئی کے لیے کہیں. اور عبداللہ بن ابی اس قدر شرارتی تھا کہ اس نے کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا کہ اسلام کو نقصان پہنچائے، اسلام کو ضرر پہنچائے. مثال کے طور پر اب ایک فکر پیدا ہوتی ہے نا کہ چلو یہ یہودیوں کا ایجنٹ تو تھا لیکن ایجنٹ کے اندر اتنی تیزی نہیں آتی، یعنی آج تک کسی نبی کے خلاف ابھرنے والا کوئی ایجنٹ اور دشمنوں کا کوئی اعلی کار اپنے عزائم میں اتنا مصمم ہو، مضبوط ہو جتنا عبداللہ بن ابی تھا. ٹھیک ہے وہ خبر پہنچاتا ہے بعد میں معاملات، یعنی ظاہری طور پر دشمنی لگتا ہے، دلی طور پر عام انسانوں کی طرح ملتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. عبداللہ بن ابی ظاہری طور پر بھی منافق تھا، دلی طور پر بھی منافق تھا. اس کی دو وجہ تھی، اس ساری حکمت کو سمجھنے کے بعد اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس سارے سیاق و سباق کو میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تاریخ آپ کے ذہنوں میں بالکل آ جائے اور کوئی آپ کو مس گائڈ کرنے کی کوشش نہ کرے. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آنا چاہ رہے تھے تو اس وقت منا کی سرزمین پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اوس اور خدرج، یہ دو قبیلے بڑے مشہور ہیں جن کے اوپر یثرب کی بنیاد تھی، یعنی اب ہم مدینہ منورہ کہیں گے، پہلے یثرب کہا جاتا تھا. یعنی اگر آپ مدینہ کو تقسیم کرتے ہیں تو دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خدرج، یہ دو بڑے مضبوط قبیلے تھے. ان کے کچھ لوگ کیونکہ مشرکین تھے، لیکن مشرکین میں حج رائج تھا تو وہ حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا ہر وہ حق ادا کیا جو کرنا تھا. حضور نے مکہ کی گلیوں میں بھی تبلیغ کی اور حج کے موسم میں آپ منا میں جا کے تبلیغ کرتے تھے. جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منا پہنچے تو وہاں پر حضرت سعد بن عبادہ اور دیگر جسر بیت عقبہ، بیت ثانی اور بیت ثالث، کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو یہ تقریباً 70 کے قریب صحابہ مسلمان ہوئے ہیں ان 3 سالوں کے اندر. اور انہوں نے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام مبارک، یہ ہر چیز کہ ہمارے جو نبی وہ دکھتے ایسے ہیں، چلتے ایسے ہیں، ایسے خوبصورت ہیں، جس طرح ہم نعت کے اندر پڑھتے ہیں وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں. تو انہوں نے تبلیغ شروع کر دی تھی، اور وہاں پر جب یثرب کے اندر یہ تبلیغ انہوں نے شروع کر دی، اس وقت یثرب ایک بہت خطرناک سازش کا شکار تھا کہ یہودیوں نے اپنا تسلط جمانے کے لیے، کیونکہ یہودی ہمیشہ یہ کرتے ہیں دو کو لڑواؤ اپنی حکومت کرو، تو یہودیوں نے یثرب پر اپنا کنٹرول جمانے کے لیے اوس اور خزرج جو دونوں قبیلے تھے ان کو لڑوا رکھا تھا، اور یہ صحابہ جو تھے بعض اوس کے تھے بعض خزرج کے تھے. اب یہ لڑائی آپس میں جاری تھی، عبداللہ بن ابی کھڑا ہوا اور یہودیوں نے اس کو کہا کہ تو کھڑے ہو جا، اس لیے کہ اب پورا گراؤنڈ بن چکا ہے، پورا گراؤنڈ بن چکا ہے کہ یہ جو آخری نبی ہیں یہ آئیں گے یثرب کی طرف، اس سے پہلے کہ وہ آ کر ان تمام عوام کے اندر، جب یہ مشرکین کے اندر اپنے اس اخلاق سے اتنے مشہور ہو گئے ہیں تو یہاں کے لوگ تو پھر بھی مکہ کے مقابلے میں نرم دل ہیں، یہ تو ان کے درمیان آ کر خود بخود لیڈر بن جائیں گے، لہذا اس سے پہلے کہ وہ یہاں پر آئیں اور لوگوں کو اپنے اخلاق سے متاثر کریں، ہم تمہیں پورا سپورٹ کرتے ہیں کہ دونوں قبیلے کے اندر صلح کروا دو، اور صلح کروانے کے بعد ہمارے اندر بندے ہوں گے، دونوں کے اندر ہمارے بندے ہیں، وہ خود لوگوں کو اس بات پر ابھاریں گے کہ بھائی ہمارا بہت نیک دوست ہے، جب اس نے صلح کروائی ہے تو یہ صرف قوالی یہی ہونا چاہیے، ہم پیچھے سے تحریک بھی یہی چلائیں گے اور آگے سے تجھے سپورٹ بھی یہی کریں گے. عبداللہ بن ابی کھڑا ہوا، ورنہ اس میں کوئی سرخاب کے پر نہیں تھے. ہاں اس کا انتخاب یہودیوں نے اس لیے کیا کہ یہ بنا بنایا منافق مل گیا ہم کو، ایک تو بڑی اچھی باتیں کرتا تھا، میٹھی میٹھی گفتگو کرتا تھا، نرم نرم باتیں کرتا تھا، عمر میں بھی بڑا تھا اور اس کا چال ڈھال بھی ایسی تھی کہ اگلا دیکھ کر اسے متاثر ہوتا، تو بنا بنایا ایک منافق ان کو یہودیوں کو مل گیا تھا، تو لہذا انہوں نے سارا پیسہ اس پر لگایا. اب عبداللہ بن ابی کھڑا ہوا، اس نے اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان مذاکرات شروع کیے، مذاکرات شروع کرنے کے بعد یہودیوں نے لڑائی لگائی تھی تو یہودیوں نے اسی کے ہاتھ پر اس کی صلح کروا دی. جب صلح ہو گئی تو پھر یہودیوں کے لوگوں نے اوس اور خزرج کے درمیان جو شامل تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ تو زمانے سے ہماری لڑائی چل رہی تھی نا، ہمارے کئی جوان اس میں قتل ہو گئے، ہمارے کئی بچے قتل ہو گئے، یہ ہمارا کتنا محسن ہے، اس نے درمیان ہمارے درمیان جناب جو کہ صلح کروا لی ہے، ہمارے درمیان صلح کروا لی ہے، لہذا اب ہو نہ ہو یثرب کا والی تو یہی ہو سکتا ہے. جہاں لوگوں نے کہا کہ ہاں بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، جب یہودیوں نے دیکھا کہ جناب ووٹ ہمارے حق میں آ چکا ہے تو انہوں نے اس تحریک کو مدھم یا کل پر نہیں چھوڑا، اسی وقت ایک یہودی کھڑا ہوا اور بھاگ کر، یعنی یہودیوں کو جو ایجنٹ تھا وہ بھاگ کر گیا اور اپنی بیوی کا بہت سارا زیور لے کر آیا اور عبداللہ بن ابی کے قدموں میں پھینک دیا، کہا تم بھی جاؤ اپنے گھر سے زیور لاؤ اور اس سونے کا تاج بنے گا اور عنقریب ایک رسم کی جائے گی اور تاج اس کے سر پر پہنایا جائے گا. یعنی پورا انہوں نے مضبوط کام کیا، اور اس وقت ہر یثرب اور اوس کے بھولے بھالے جو لوگ تھے وہ بھاگ بھاگ کر جاتے، اپنی بچیوں کا اپنی بیویوں کا زیور لاتے اور جناب وہ ایک خاص شخص کے پاس جمع کرتے، سونار کو دے دیا گیا کہ جناب اس کا ایک تاج بنا لیا جائے، اور فلاں وقت میں گویا کہ تقریب ہوگی اور اس میں یہ تاج جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کے سر پہنایا جائے گا. ایک بات، عبداللہ بن ابی اب تک تو یہودیوں کا ایجنٹ تھا، لیکن بادشاہی کس کو پسند نہیں ہے، کرسی کس کو پسند نہیں ہے، تو دلی طور پر تو وہ مطمئن ہو چکا تھا کہ یہ یثرب جو تجارت کے اعتبار سے ایک بہترین جنکشن ہے اور ایک یہ وقت آنے پر ایک بہت بڑا نام پیدا کرے گا اور قیصر کے بہترین اہداف اور تجارتی مراکز میں سے یہ ہے، لہذا ہمیں قیصر کے دربار میں بھی بڑی پذیرائی مل جائے گی اور پیسہ ہی پیسہ ہوگا، مال ہی مال ہوگا. تو یہاں پر عبداللہ بن ابی کے دل کو اس کرسی کی محبت کھا گئی، تو وہ حضور سے زیادہ چڑھتا ہی اس لیے تھا، یعنی یہودیوں کا ایجنٹ تو تھا لیکن جو یہ کرسی اس کو ملنے والی تھی. اب قدرت نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ یثرب یثرب نہیں رہے گا، مدینہ بنے گا، اور یہاں پر کسی اور کی حکومت نہیں چلے گی، آمینہ کے لال کی حکومت چلے گی. اتفاق یوں ہوا کہ تاج کو بننے میں تاخیر ہوئی، تاج کو بننے میں چند دنوں کی تاخیر ہوئی، اور وہاں پر حکم ہوا محبوب ہجرت کیجیے، وہاں حکم ہوا کہ محبوب ہجرت کیجیے. اب آپ دیکھیں قدرت نے کیسا سارا معاملہ بنایا، وہاں سے ہجرت کیجیے، ایک بہت بڑے دشمن کو چھوڑ کر اب دوسرے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اب اپنے جو غیور غلام آپ نے جمع کیا ہے اب ان کو ان بھیڑیوں سے نکال کر ایسی سرزمین پر لے جائیے جہاں پر آپ ان کی تربیت کر سکیں، آپ کو صرف لڑائی جھگڑا اور لوگوں کی گالیاں سننا ہے، اب ایسی جگہ پر لے جائیے جہاں پرسکون ماحول کے اندر آپ ان کو اسلام سکھا سکیں، تبلیغ کر سکیں۔ اب حضور وہاں سے نکلے، یہاں پر تھوڑی سی یہ تاخیر ہوئی ہے، تو یہاں جو 70 کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ایک صحابی پوری دنیا کو روشن کر سکتا ہے۔ تو یثرب میں تو 70 صحابہ تھے، جس میں سعد بن عبادہ جیسے صحابی تھے، سعد بن معاذ جیسے گویا کہ صحابی عظیم صحابہ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مدینے کے اندر، یثرب کے اندر شور و غوغا پیدا کر دیا کہ ہمارے محبوب آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب آ رہے ہیں۔ جس طرح میلاد میں آپ جشن منانے کے لیے چراغا کرتے ہیں نا، بس یہی حال مدینے کا تھا، خدا کی قسم یہی حال تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میری عمر 8 سال تھی، اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جس طرح ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے تو 1 تاریخ سے آپ گلیاں سجانا شروع کر دیتے ہیں، سجانا شروع کر دیتے ہیں کہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، سرکار کی آمد کی تاریخ ہے۔ گلیوں میں آپ چراغا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں چراغا کرتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں، کیوں؟ حضور کی مولود کا وقت آ رہا ہے، جس وقت حضور اس دنیا میں تشریف لائے وہ وقت آ رہا ہے۔ یقین کیجئے صحابہ کی سیرت کی عین غمازی ہے، جس وقت صحابہ کو یہ پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آ رہے ہیں، مدینے میں جشن کا سما تھا۔ آپ کہیں گے یہ گپ ہے، میں کہتا ہوں گپ نہیں ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میری عمر 8 سال تھی جس وقت حضور مدینے میں نمودار ہونے والے ہیں، میں نے دیکھا کہ مدینے میں شور اور غوغا تھا۔ اور خود فرماتے ہیں جس وقت حضور مدینے میں آئے، حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مدینے کے دونوں دیوار خدا کے نور سے منور ہو چکے تھے۔ یقیناً کوئی خوشی کے ترانے بج رہے ہوں گے، جب تو یہ بچہ کہہ رہا ہے، اور حضرت انس سے یہ روایت، حضرت انس بن مالک حضور کے صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مدینے کے گلی کوچے جو حضور کے ذکر سے گنج رہے تھے۔ اور یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے کہا کہ مدینے کے در و دیوار حضور کے آنے سے منور ہو چکے تھے۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ یقیناً منور سے مراد نور ہونا، حقیقی طور پر یہ بھی یقینی طور پر ہو سکتا ہے کہ حضور آئے تو در و دیوار نور نور ہو گئے، اور نور سے مراد اگر مجازی معنی لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ نور والا آیا ہے اور نور لے کر آیا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ یقیناً حضور آئے۔ اگر نور کا معنی مجازن لیا جائے تو اس کا معنی حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی یاد ہوتی ہے، حضور کی محبت ہوتی ہے۔ تو اگر مجازن معنی لیا جائے تو حضرت انس کی قول کی غمازی یہ ہو سکتی ہے کہ مدینے کے در و دیوار نور ہو گئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ حضور کی نعت اور حضور کی تعریفیں ہو گئی۔ تو یہ تو خود مدینے کے اندر یہ ہوا۔ اور جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کہاں عبداللہ بن ابی، اور کہاں عبداللہ بن ابی کا تاج؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے وہ یہودیوں کے ایجنٹوں کی طرح تو نہیں تھے معاذ اللہ، کہ جو پیسوں پر ایک دوسرے کا سودا کر لیتے ہوں۔ اللہ اکبر! جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جلوہ گر ہوئے، وہ صحابی کب حضور کے مقابلے میں کسی کو بڑا بنا سکتا تھا؟ اب جب دیکھا کہ جناب ایک تو اوس و خزرج میں صلح بھی ہو چکی ہے، اور اس میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت عتبان بن مالک جو میں نے آپ کی خدمت میں حضرت امام علی مقام کی یوم میں آپ عرض کیا تھا کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور کا راستہ روکا، کہا کہ حضور آپ میرے گھر آئیے اور ہمارے علاقے میں رکھے۔ حضرت عتبان بن مالک جو بخاری کے اندر موجود ہے، اور یہ سعد بن معاذ وغیرہ، یہ عظیم صحابہ جو مدینے کے اندر ان کا ایک بہت بڑا نام تھا، جب انہوں نے حضور کا استقبال کیا تو اب عبداللہ بن ابی کو دوسرا رخ دیا یہودیوں نے کہ تو نے غلط کام کر دیا، تو نے تاخیر کر لی، اب تو کھڑا مت ہونا، اب ان کے مقابلے میں نہیں، اس لیے کہ اب مقابلے میں کھڑا ہوگا تو گندا ہو جائے گا، تو نے اپنی پرانی شرافت کا لحاظ رکھنا ہے۔ جس طرح پہلے تو لوگوں کے اندر موسم مشہور ہو چکا ہے، ایک بڑا معتدل مزاج اور بڑا مفکر اسلام تو مشہور ہو چکا ہے، تو اسی طرح کا مفکر بنا رہے۔ تو کہا اب میں، میری سیٹ کیسے آئے گی؟ کہا سیٹ آج نہیں، 10 سال کے بعد آ جائے گی، اب اپنی پالیسی چینج کر، اب سیٹ کو چھوڑ، ان کے قریب ہونے کی کوشش کر، سیٹ کو چھوڑ، ان کے قریب ہونے کی کوشش کر۔ جیسی حضور تشریف لائے، عبداللہ بن ابی نے یہودیوں کی پالیسی سے عمل کرتے ہوئے فوراً حضور کے قدموں میں آ کر بظاہر اسلام قبول کر لیا، اور لوگوں نے کہا کہ واقعی میں یہ نیک شخص تھا، دیکھو اس کو سیٹ کی پرواہ نہیں تھی، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے آپ کو دستبردار کر دیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، اس لیے کہ یہودیوں کو مشرکین حضور سے اس قدر نفرت نہیں کرتے تھے جتنی نفرت یہودی کرتے تھے، اس لیے کہ یہودی حضور کو بالکل کسی حوالے سے بھی تعصب کے اعتبار سے پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو حضور کے قریب صرف کیا اس لیے تھا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو راز کی باتیں کرتے ہیں وہ ہمیں بتائیں، ہمارا یہ بندہ ہمارے پاس لے آئے، اور ہم یہاں سے جو کام ہم نے عبداللہ بن ابی سے کرانا تھا اب وہ تو فیل ہو گیا ہے، اب اس سے ہم دوسرا کام لیتے ہیں۔ اور انہوں نے مکہ والوں سے دوستی گاڑی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے علاقے میں آ چکے ہیں، لہذا معاملہ ہم تمہارے لیے ہموار کریں گے اور رات کو تم حملہ کرنا۔ اب جتنی جنگیں ہوئے، بدر ہو، احد ہو، یہاں تک کہ غزوہ احزاب کو آپ دیکھ لیجئے، جو آخری جنگ قرار دی گئی ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیجئے، اس تمام کے اندر گراؤنڈ جو بنایا وہ یہودیوں نے بنایا ہے، مسلمانوں کی کمزوریاں اور مسلمانوں کے جو راز کی باتیں آگے پہنچائی ہے وہ یہودیوں نے پہنچائی ہے۔ بات نکال کر لاتے تھے یہ منافق اور یہودی لے جا کر یہ بات مکے والے کو پہنچاتے تھے، اور مکے والے اسی اعتبار کے ساتھ اپنا ایک پورا نقشہ تیار کرتے تھے اور مسلمانوں کی ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ یہ تو مسلمانوں کا اسلام پر کامل بھروسہ تھا، جس کی بنا پر انہوں نے اپنی کسی کمزوری کو بھی یہودیوں کے سامنے کمزور نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کمزوری میں متحد ہو کر اس کو اسلام کی طاقت بنایا۔ یہ آپ بدر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، احد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ حنین میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دیگر اور جگہوں پر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو المختصر یہ کردار ہے اسلام کی تاریخ کے اندر عبداللہ بن ابی کا، عبداللہ بن ابی کا۔ اب آخری چند باتیں میں عرض کر کے اس درس کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سن 9 ہجری کے اندر عبداللہ بن ابی کے مرنے کا وقت جب قریب آیا، یہ کتنا خطرناک شخص تھا اس پر ایک بات میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق لڑی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی مستلق کے لیے تشریف لے گئے اور اس غزوے کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور بڑے معاملات مسلمانوں کے مدینے کے سپورٹ کے اعتبار سے حاصل ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بڑا مضبوط قبیلہ تھا۔ اس میں فتح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم ذرا آرام کرو، پھر ہم مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھا، وہ کنویں پر گیا پانی بھرنے کے لیے، یہاں سے ایک انصاری بھی گیا، دونوں مسلمان ہیں، یہاں سے ایک انصاری بھی گیا، اور اس غزوہ بنی مستلق کے اندر، کیونکہ عبداللہ بن ابی ہر غزوے میں شامل ہونے کی کوشش بھی کرتا تھا، لیکن جہاں دیکھا کہ یہاں پر مرنے کا امکان ہے تو بھاگ جاتا تھا، جس طرح کے غزوہ احد سے بھاگا ہو، لیکن حدیبیہ میں وہ تھا۔ اور حضور نے اس پر جو شفقت کی ہے نا، اس میں ایک اس کا خطرناک وار یہ بھی تھا کہ جب کفار مشرکین نے حدیبیہ میں یہ کہا کہ رسول اللہ کے علاوہ جو بھی آنا چاہے آئے اور کعبہ شریف کا طواف کرے اور چلا جائے، تو براہ راست سہیل بن عمر جو کفار کے نمائندے تھے، جو بعد میں صحابی رسول ہوئے، مسلمان ہوئے، انہوں نے براہ راست صحابہ کے مجمع میں مخاطب کیا عبداللہ بن ابی کو، عبداللہ تمہارے لیے تو خاص فرمائش کی گئی ہے، یہ حدیبیہ میں موجود تھا عبداللہ بن ابی، حضور کے ساتھ آیا تھا عمرہ کرنے کے لیے، کہا تمہارے لیے تو خاص اجازت ہے، تم آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ اس وقت عبداللہ بن ابی نے کہا کہ جب میرے رسول نہیں آتے تو میں بھی نہیں آؤں گا۔ یہ جو جملے اس نے کہے، جو کئی لوگوں کے اس نے متاثر کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس حملے کو بھی محسوس کیا کہ یہ کیا چاہتا ہے، اور اس وقت ہر بندہ جانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت مخلصین کی علامت یہ تھی کہ جو رسول اللہ کا وہ نہیں جائے گا۔ اور عبداللہ بن ابی نے بھی دیکھا کہ لڑائی کون سی ہونی، کون سی گردن ماری جائے گی، اور اگر اس کو پتا ہوتا کہ اس کو گردن ماری جائے گی تو مکہ بھاگ جاتا، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ گردن تو اس میں نہیں جائے گی، جان نہیں جائے گی، تو یہ کھڑا ہوا مخلصین صحابہ کے ساتھ، کہا تم بدبخت ہو اور ہم رسول اللہ کی وجہ سے مکہ جائیں گے، اگر یہ نہیں آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ تو اس وقت بھی نیچے طبقے کے اندر جو بھولے بھالے صحابہ تھے، اس کے اندر اس کی بڑی واہ واہ ہو گئی کہ واہ واہ، اس نے تو بڑا زبردست کام کر دیا، یعنی اس کی غلط باتیں بھی وہاں پر مشہور تھی، لیکن اس بات سے اس نے کئی باتوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے نفسیاتی کئی خطرناک حملوں کو اپنے سامنے رکھا تھا۔ اب اگر حضرت عمر کو اجازت دے دی جاتی اس کو مار دے، ان صحابہ نے جس کو نیک سمجھا تھا، اور پھر یہودیوں کا پروپیگنڈا پیچھے سے، اور یہودیوں نے تو اس کو کھڑا اس لیے کیا تھا کہ صحابہ اس کو مارے، اور صحابہ جائیں ان کو مارے تو شور شرابہ ہو جائے، صحابہ اس کو مارے تو شور شرابہ ہو جائے۔ جس طرح ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں آپ، 20-20, 25-25 سال تک نماز پڑھتے رہے، کام کسی اور کے لیے کر رہے ہیں اور لیکن نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں، اور اگر کسی سنی نے چھیڑ دیا تو واویلا کر دیا، لو یار تم اس بزرگ کو مارتے ہو، یہ تو تہجد سے آگے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ میرے کہنے کا مقصد، یہ تو تہجد سے آ کر مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ تو کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، بولتا بھی نہیں ہے، سمجھ رہے، یہ ایک فتنہ پھیلانے کی علامت ہوتی ہے۔ ارے بھائی، جب تمہارا فرقہ اور ہے، جب تمہارا مسلک اور ہے، تمہاری مسجدیں اور ہیں، تو وہاں جاؤ، یہاں کیوں آتے ہو؟ تو یہ پوری پالیسی عبداللہ بن ابی والی۔ تو ان کا مقابلہ پھر ہم نے کیسا کرنا ہے؟ ان کا مقابلہ ہم نے ایسا کرنا ہے جو حضور نے کیا، حضور کے صحابہ نے کیا، ان کا مقابلہ صرف عشق رسول سے ہو سکتا ہے۔ آپ قوم کے اندر عشق رسول کو بیدار کریں، آپ قوم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی غیرت کو بیدار کریں، یہ ان کے لیے موت ہے۔ یہ جو جس سب سے بڑے حملے سے اگر آپ ان کو ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں تو یہ اس میں خوش ہوتے ہیں. اگر نیوٹرل لوگ ہو نا, لوگ کہتے ہیں دیکھو شاہ صاحب نے کیسی بات کر دی. لیکن اگر آپ قوم کے اندر حضور کی غیرت, حضور کی محبت, صحابہ کا جو تعلق حضور کے ساتھ تھا, تو تعلق بالرسالت آپ قوم میں مضبوط کرتے رہیں گے, یہ ان کی موت ہوگی اور یہ پسپائی کی طرف چلتے چلے جائیں گے. تو لہذا یہ آپ کی ناتخوانی پر حملہ کیوں کرتے ہیں, یہ آپ کے صلاۃ و سلام پر حملہ کیوں کرتے ہیں, یہ دیگر اور باتوں پر حملہ کیوں کرتے ہیں, یہ محبت کی چیزوں پر حملہ کیوں کرتے ہیں, یہ گانے بجانے پر حملہ کیوں نہیں کرتے, یہ سیلانی چوک پر اگر تازیے نکل رہے ہوں تو یہ اس پر حملہ کیوں نہیں کرتے, سیلانی چوک پر اگر شراب کی محفلیں چل رہی ہوں معاذ اللہ یہ اس پر حملہ کیوں نہیں کرتے. اس لیے کہ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, ان کو سروکار آپ کے درود و سلام سے ہے, ان کو سروکار ان کی جنگ آپ کی رسول سے محبت سے ہے, اس لیے کہ ان کی موت اس کے ذریعے ہوگی. تو یہ اس چیز سے روکنا چاہتے ہیں, یہ آپ کو اس چیز سے ہٹانا چاہتے ہیں, یہ آپ کو اس چیز سے ہٹانا چاہتے ہیں. یہ کسی داڑھی منڈے کو تو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن آپ اگر حضور کے دربار میں کھڑے ہو کے سلام پڑھیں گے تو یہاں پر فتویٰ ضرور لگائیں گے یہ آپ کو, اور پیچھے تو یہ سب کو کہیں گے ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے ہیں. جب کسی کے خلاف نہیں بولتے لیکن یہ درود و سلام کے خلاف ضرور بولیں گے, یہ میلاد کے خلاف ضرور بولیں گے. کیوں بولیں گے؟ اس لیے کہ محبت رسول اور تعلق برسالت, خدا کی قسم یہ شیطان کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں خیر کا بہترین اسلحہ دیا ہے, اور اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاق کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کیونکہ مومن کی اصل حیات جو ہے وہ رسالت کے ساتھ تعلق ہے, مومن کی اصل زندگی جو ہے وہ حضور کے ساتھ تعلق ہے. جہاں حضور کے ساتھ تعلق ختم ہوا اس کی نمازیں بھی بیکار ہے, اس کا روزہ بھی بیکار ہے. اسی لیے اقبال نے اس فکر کو سمجھا, اور اقبال نے منافقین کی فکر کو سمجھ کر, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اقبال نے عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ مسلمانوں پر جنگ مسلط کر کے تم قابض نہیں ہو سکتے, مسلمانوں کو قتل کر کے تم ان پر قابض نہیں ہو سکتے, ان کی گردنوں کو تو تم قبضے میں لے سکتے ہو, ان کے دل کو قبضوں میں نہیں لے سکتے, اور اگر تم چاہتے ہو کہ ان کے دل اور پیشانی دونوں کو قبضوں میں لو تو ان کا گنبد خضرا سے تعلق پھیکا کرو, ان کے ذہنوں میں شک پیدا کرو, ان کے ذہنوں میں حضور سے محبت. یہ کام کیا کہتے شک, یہ مناظرے نہیں کریں گے آپ سے, یہ جو نیچے جماعت تبلیغی جماعت یہ آپ سے مناظرے نہیں کرے گی, صرف یہ کہے گی آ کر یار اللہ کے نام پر کھڑا ہونا چاہیے تو آپ تو رسول کے نام پر کھڑے ہو جاتے, یہ کہہ کر چلا جائے گا, آپ کے ذہن میں شک ڈال کر چلا جائے گا. اب یہ شک ایمان کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے, جو یہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ کہہ کے قرآن نے مترادف کیا ہے. آپ کے سامنے ہوگا نہیں نہیں ہم بھی درود و سلام پڑھتے, چلیے پڑھتے, کھڑے ہو کے پڑھ لیا, لیکن بعد میں اس سے کہا کہ یار دیکھو سلام دیکھو میں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, پڑھا لیکن ذرا سوچنا چاہیے نا, کھڑا تو اللہ کے نام پر ہونا چاہیے, ہم رسول کے نام پر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو یہ شک آپ کے ذہن میں ڈالے گا, اور یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, تبلیغ جماعت کا حملہ اسی حوالے سے ہوتا ہے, ہم بھی اسی ماحول میں رہتے ہیں, ہم کوئی کوہ قاف کے اوپر نہیں رہتے ہیں, ہمارا بھی آپ اگر میں تھوڑی دیر کے کرسی پر بیٹھا ہوں تو درس دینے کے لیے بیٹھا ہوں, ورنہ میں بھی تو آپ کی صفوں میں ہی شمار ہوں نا, میں بھی تو آپ جیسے انسان ہوں, آپ جیسے لوگوں سے میرا تعلق پڑتا ہے پالا پڑتا ہے. تو یہ سارے حملے وہ کرتے ہیں. بقا اور نجات کب ہوتی ہے؟ کہ جب ہمارا تعلق حضور کی ذات سے پختہ ہوتا چلا جائے. جس وقت ہمارا تعلق حضور کی ذات سے پختہ ہوتا چلا جائے ہم اس سے کہیں گے پلید بھاگ یہاں سے, تو اللہ اس کے رسول میں فرق کرتا ہے, بھاگ جا یہاں سے. ہاں ان ذاتوں میں فرق ہے, حکم میں کوئی فرق نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے. ذات کو ایک کریں گے تو شرک ہو جائے گا, لیکن حکم کو دو کریں گے تو کفر ہو جائے گا. حکم میں ایک ہے, جیسا ادب خدا کا کرنا ہے ویسا ادب رسول کا کرنا ہے. ذات میں فرق ہے, کیا ہے؟ ذات میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات جدا جدا ہے, وہ واجب الوجود ہے, یہ اللہ کے بندے ہیں, لیکن حکم میں ایک ہے. جو ان کا ادب کرے وہ خدا کا ادب کرتا ہے. یہ کہہ رہا نا اللہ کے حضور کھڑا ہونا, میں نے کہا تو نے کہیں خدا کو دیکھا ہے تو خدا کے آگے کھڑا ہوگا, جو مصطفیٰ کے آگے کھڑا ہوا وہ خدا کے آگے کھڑا ہوا. جی خدا کے حضور ادب کرنا چاہیے, تو نے خدا کو دیکھا ہے کہیں؟ کہا جو مصطفیٰ کے آگے آنسو گرائے وہ اللہ ہی کا ادب کر رہا تھا. اور قرآن نے یہی کہا نا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم, ایمان والو اللہ رسول جب تمہیں بلائے تو آ جاؤ. مولا تو کہاں بلاتا ہے کہاں رہتا ہے؟ فرمایا میرا مصطفیٰ جہاں بلاتا ہے میں وہیں ہوتا ہوں, یعنی میری رضا وہی ہوتی ہے, میری محبت وہی ہوتی ہے, میری قبولیت کا حصہ وہیں پر ہوتا ہے. تو لہذا فرمایا کہ جو رسول کی طرف آیا وہ خدا کی طرف آیا. ابن تیمیہ نے بھی یہی کہا نا کہ جناب رسول اللہ کی تعظیم اللہ کی تعظیم, آپ کا ہاں کہنا خدا کا ہاں کہنا, آپ کا نہ کہنا خدا کا نہ کہنا. اس عقیدے کو ہم مان لیں تو کتنے فتنوں سے ہماری جان چھٹ جاتی ہے. مل کر کہیے ذات میں فرق ہے, حکم میں ایک ہے. اگر ذات کو ملا دیا شرک ہو جائے گا اور حکم کو جدا کر دیا تو کفر ہو جائے گا. ہم ذات کو جدا کرتے ہیں حکم کو ملاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ ہم ذات کو جدا کرتے ہیں اور حکم کو ملاتے ہیں, اس لیے کہ خدا نے خود حکم کو ملانے کا حکم دیا ہے. استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم, فرمایا ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت اور تعظیم کرتا اس نے خدا ہی کی تو اطاعت کی ہے, اس نے خدا ہی کی تو اطاعت کی ہے. لوگ کہنے لگے انہیں حکم الا للہ, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. اللہ نے فرمایا محبوب بات ٹھیک ہے, لیکن ان یہ جو کہہ رہے ہیں نا اللہ حاکم ہے, یہ جب مقبول ہوگا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, محبوب تیرے رب ہونے کی قسم وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جب تک تجھے حاکم نہ کہے. یہ بھی قرآن نے کہہ دیا کہ محبوب جب تک وہ مسلمان فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, جب تک تجھے حاکم نہ کہے. کیا مطلب؟ مصطفیٰ کو حاکم کہنا خدا کو حاکم کہنا ہے, اس لیے کہ مصطفیٰ کی حاکمیت مصطفیٰ کی رب کی حاکمیت کی ترجمان ہے, رب کی حاکمیت کی ترجمان ہے. تو میں ہمیشہ یاد بتاؤں آپ کو کہ عبداللہ بن ابی ہو یا نیچے کی جتنی منافقین کی جماعت ہو, ان کا سرغنہ شیطان ہے. شیطان سب سے پہلے آپ کے دل پر جو حملہ کرے گا وہ حضور کے تعلق کو نکالے گا. لیکن جہاں پر آپ نے حضور کے تعلق کو رب کے تعلق کے ساتھ جڑا ہوا پایا, اور جہاں یہ ختم ہو گیا کہ نہیں حضور کا ادب کرنے سے شرک نہیں ہوتا, حضور کا ادب کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے, خدا خوش ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نمازیں صحابہ پڑھتے ہیں, صحابہ نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن جب رسول اللہ نماز میں آ جائیں تو نماز تو خدا کی ہے نا, نماز تو خدا کی ہے, لیکن جب رسول اللہ آ جائیں تو پھر صحابہ مصلی چھوڑ دیتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کیوں مصلی چھوڑا؟ کہ حضور میری کیا اوقات کہ آپ کے آگے کھڑا ہو سکوں. تو نماز ہو رہی ہے رب کی لیکن ادب مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. پتا چلا نماز تو صورت ہے, جو پرواز لگائے گی وہ حضور کی تعظیم لگائے گی. نماز تو ایک نصاب ہے, قبولیت کی مہر حضور کی تعظیم سے لگے گی, حضور کی تعظیم سے لگے گی. تو لہذا تعلق بالرسالت, اس لیے ہمارے جتنے صوفیاء کو آپ دیکھیں, جتنے بزرگوں کو دیکھیں, اور ہمارے بزرگوں نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت سے جب کسی نے پوچھا کہ تبلیغ کا شعار کیا بنایا جائے کہ قوموں پر دسترس کی جائے, سبحان اللہ, ہمارے بزرگ نباز علماء ہیں, انہوں نے فرمایا کچھ نہ کرو صرف عشق رسول سکھاؤ, کیونکہ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں بغض نہیں آ سکتا, وہاں بغض نہیں آ سکتا. اس لیے کہ جب حضور سے آپ کو عشق ہو گیا اور کوئی اگر چڑھانے والی بات کہے تو آپ کے دل میں اگر حضور کے عشق کی بالا دستی ہوگی تو عشق خود کہے گا یہ غلط کہہ رہا ہے. یہ تصدیق کسی عالم سے کریں گے وہ بات تو بعد میں جائے گی, لیکن اگر آپ عشق میں سچے رہے تو دل خود کہے گا کہ جناب یہ غلط کہہ رہا ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پر آخری بات پیش کر کے درس کو ختم کرتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی کے حملے کیسے ہیں. عبداللہ بن ابی مر نہیں گیا, اس کی فکر زندہ ہے, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ صحابہ دنیا سے رخصت نہ ہوئے ان کی عشق کی فکر آج بھی زندہ ہے. تو اس فکر کا مقابلہ فکر سے ہوگا, فکر کا مقابلہ داڑھی تو داڑھی جبے قبے میں تو سب ایک جیسے ہیں, لیکن یہ جنگ اندر کی ہے, یہ عقیدے کی جنگ ہے, یہ نظریات کی جنگ ہے. تو نظریات کی جنگ, کیونکہ اگر کپڑا میلا ہو جائے تو صابن سے دھوتے ہیں, لیکن دل میلا ہو جائے تو فکر سے دھویا جاتا ہے. دل کو فکر دھوتی ہے, دل کو فکر دھوتی ہے, صابن نہیں دھوتا. دل گندا ہو جائے, برے خیالات آ جائے, آپ برا سوچنا چھوڑ دیں, اچھا سوچیں تو پھر دل بھی صاف ہو جائے گا. تو دل کی اصلاح فکر سے ہوتی ہے, دل کی اصلاح فکر سے ہوتی ہے, اور فکر آنکھوں سے اور کانوں سے آتی ہے, جو قرآن بھی سنے بنی اسرائیل نے کہتا ہے فکر آنکھوں سے اور کانوں سے آتی ہے. آنکھیں گنبد کو دیکھیں, کان حضور کی نعتیں سنیں, تو پھر دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بالادستی نہ ہو تو پھر کیا ہو. تو میرے دوستو یہ آخری بات سنیے, میں آپ کو بڑی بنیادی نصیحت کر رہا ہوں اس حوالے سے, اور اقبال نے اس نصیحت کو بھانپ لیا تھا, قربان جاؤں اللہ میں اقبال پر, واہ واہ, وہ اتنے بڑے محقق اور نباز آدمی ہیں. میں کہتا ہوں کہ بہت کم علماء ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں ایسی فکر ملی ہوگی جیسی فکر اقبال کو ملی ہے. اقبال نے اسی چیز کو کہا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد یعنی حضور کی محبت, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو, روح نکال دو. تو حضرت عمر کے غلام نے پانی نکالا کنویں سے, تو وہ انصاری صحابی دونوں مسلمان تھے, تو ایک غصہ بھی تو ہوتا ہے نا, ابھی عالم میں اسباب ہے, اس نے دیر کر دی. انصاری صحابی نے کہا جلدی جلدی نکال, مجھے بھی بھرنا ہے. وہ حبشی غلام تھا, اسے غصہ آ گیا, اس نے اسے غلط جواب دیا. انصاری نے کہا تو غلام ہو کیسی باتیں کرتا ہے؟ اس نے کہا تو تو کون ہے؟ کہا میں تو آزاد ہوں. اب اس سے تو تو میں ہوگی. وہ حبشی غلام ظاہر سی بات ہے اس کا مزاج ایسا تھا, اس نے ڈول اٹھا کر اس صحابی انصاری کے سر پہ مار دیا. اب سر پہ مار دیا, اس کا سر پھٹ گیا. عبداللہ بن ابی کو خبر پہنچی, یہ بھاگ کر بیچ میں آ گیا, یہ بھاگ کر بیچ میں آ گیا. اور جو انصاری صحابی تھا اس پر دیکھیں کیسا وہ یہ وار کرتا ہے, اپنے امامے کا شملہ اس نے پھاڑا عبداللہ بن ابی نے اور اس کے سر پر پٹی باندھی. کہ یہ حال ہوگا اب ہمارے ساتھ کہ غلام بھی اب مدینے والوں پر اتنا ظلم کریں گے؟ میں پہلے دن کہتا تھا کہ اتنی عزتیں غیر لوگوں کو مت دیا کرو, غیر برادریوں کو مت دیا کرو, غیر لوگوں کو مت دیا کرو. دیکھو آج وہ تمہارے سر چڑھ گئے ہیں کہ اب ان کے غلام بھی تمہاری پٹائیاں کر رہے ہیں, لہذا آؤ اتحاد کرو ان کے خلاف کہ ان کو ہم اپنے علاقے سے نکالیں گے. اب وہ برادری تعصب ابھار رہا ہے, وطنی تعصب کو ابھارنے کے لیے اس نے کہا. اب وہاں پر حملہ کرنے کے اس نے کہا کہ یہ دراصل ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے علاقے, ہم نے ان کو گھر دیا, بار دیا, ساتھ دیا, مکہ والے ان کو قتل کر دیتے. اب دیکھو میرے اس بھائی کو مارا, اگر یہ مر جاتا اس کے چھوٹے بچوں کا کون وکیل اور کفیل ہوتا؟ عبداللہ بن ابی کی اس تقریر کی آواز حضور تک پہنچی. حضور اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے. روایت میں آتا ہے نہ سر پر امامہ تھا نہ پاؤں میں نالین تھی. حضور اسی طرح اپنے بستر سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے وہاں پر پہنچے. اور علماء نے لکھا کہ اگر حضور نہ ہوتے تو اسلام بہت بڑے فتنے کا شکار ہو جاتا, کیونکہ عبداللہ بن ابی نے جب انصار سے کہا تو جو بھولے بھالے تھے نا وہ بھی کہیں گے ہاں بات تو ٹھیک ہے, ہمارے بھائی کو کیوں مارا اس نے, اب ہم بھی اس کا سر توڑیں گے. کہا جی سر کیا توڑو گے؟ اس نے غلام نے کہا میرا سر کیا توڑو گے, مجھے جانتے ہو میں حضرت عمر کا غلام ہوں. تو دوسرا کہنے کا حضرت عمر کون ہوتے ہیں؟ اب وہ بات حضرت عمر تک چلی گئی, اب حضرت عمر سے مہاجرین تک چلے گئی, مہاجرین سے اسلام تک چلی گئی. اب ایک خطرناک فضا وہاں پر عبداللہ بن ابی منافق نے لگا دی, جس طرح ہماری مسجدوں میں یہ چنگاری لگا کر چلے جاتے, جس طرح یہ ہماری مسجدوں کے اندر چنگاری لگا کر ہماری مسجدوں پر قبضے کی بھی کوشش کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے, ہمیں آنے نہیں دیتے, ہمیں یہ کرنے نہیں دیتے. کیا امام کا یہ لہجہ ہونا چاہیے؟ کیا دین یہ سکھاتا ہے؟ تو وہ یہودیوں کے ایجنٹوں منافقوں, تمہیں یہ دین سکھاتا ہے کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے, تمہارا عقیدہ اس کے مطابق نہیں ہے, جاؤ اپنے مندروں میں جا کر وہاں پر عبادت کرو اپنی, یہاں کیوں آتے ہو؟ جب ایک دھرم الگ ہو چکا ہے, مذہب الگ ہو چکے ہیں, مسلک الگ ہو چکے ہیں, تو تم جیو اور جینے دو, جاؤ اپنے باڑوں کے اندر جا کے نمازیں پڑھو, مسلمانوں کو اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے دو, تو ایک فرق واضح ہو جائے. اب ہوا کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے باہر تشریف لائے اور آپ نے زبان سے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہارے اندر موجود ہوں پھر بھی زمانہ جاہلیت کی عادت تمہارے اندر ہے؟ حضور کا جلال فرمانا تھا کہ انصار بالکل خاموش ہو گئے. حضرت عمر آئے اور گردن سے اپنے غلام کو پکڑا اور اس کو سرزنش کی اور اسے لے گئے. اس وقت عبداللہ بن ابی افسوس کے ہاتھ ملتا رہا کہ یہ تو بڑا بہترین موقع تھا مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینے کا. اس وقت اس نے زبان سے جملے کہے تھے جو سورہ منافقون کے آخر میں موجود ہے معاذ اللہ. اس نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بھائی کو مارا اور اس کا سر توڑا, یہ سب ذلیل ہیں معاذ اللہ, یہ جتنے آئے نا مکے سے معاذ اللہ یہ سب ذلیل ہیں معاذ اللہ, اور ہم عزت والے, ہم نے ان کو عزت دی ہے. اور اے میرے بھائی, چار پانچ جو دوست مل گئے اور تین چار اس کے اپنے تھے جو ہاں ہاں کر رہے تھے, تو دو تین بھولے بھالے بھی کہنے لگے ہاں ہاں ہاں, ہمارے اندر بھی ہے تو نا, دو تو اس کے ہاں ہاں کر رہے ہوتے, تین کہتے ہیں ہاں بات بھائی صحیح, جب یہاں کر رہا ہے تو یہ بھی ہاں کر رہا ہے. ان بیلوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یعنی ہاں کر رہا ہے تو اس کی فکر کیا ہے, یہ کس بنا پر یہ ہو رہا ہے؟ تو حضرت گرامی بلا تشبیہ, تو دو اس کے ہاں کہنے لگے تو تین سادے ہاں ہاں کرنے لگے. جب ہاں ہاں ہو گئی تو اس میں کہا کہ آؤ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب جب ہم مدینے جائیں گے نا تو ہم عزت والے ہیں, ان ذلیلوں کو مدینے میں گھسنے نہیں دیں گے. یہ قرآن کے اندر موجود ہے, ہم ان کو مدینے کے اندر گھسنے نہیں دیں گے. یہ دونوں لفظ عز اور اذل, یہ دونوں لفظ قرآن کے اندر, ہم ان سے سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور یہ سب سے زیادہ گویا کہ ذلیل ہے معاذ اللہ. یہ بات سن لی, یہ تو اس نے فتنہ گرم کیا, لیکن خدا نے اس کے نام کو بڑھانا تھا نہیں. اس کے بیٹے کو پتا چلا عبداللہ کو کہ میرے باپ نے مکہ سے آئے ہوئے مسلمانوں کو ذلیل کہا. بیٹا گیا اپنی تلوار نکال کر لایا. اب بیٹا جو ہے وہ خیموں کے اندر تلاش کر رہا ہے باپ کو. کسی صحابی نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہا میرا باپ کہاں ہے؟ کہا کیوں, خیریت ہے؟ کہا میں اس کی گردن ماروں گا. کہا کیوں؟ کہا اس نے اللہ کے رسول کو ایسا کہا ہے اور حضور کے صحابہ کو ایسا کہا ہے. باپ چھپ گیا. اب جب مدینے کی سرحد تھی نا, مدینے کی سرحد جہاں سے مدینہ شروع ہو رہا ہے, بیٹے نے کہا کہ باپ مجھے وہاں ملا تو نہیں، پورے راستے میں یہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے، عبداللہ بن اوئے کی چھپ گیا کہ میرا بیٹا کہیں مجھے تنہائی میں مار دے گا، لوگوں کے سامنے تو میں ایسا ڈرامہ کروں گا کہ یہ میرے قریب نہیں آ پائے گا، لیکن تنہائی میں مجھے پکڑ لے گا تو مار دے گا، اس لیے کہ پکا مسلمان ہے. ابھی چھپتا چھپتا پھرتا رہا لباس بدل کر، لیکن بیٹا اتنا زبردست مسلمان تھا کہ یہ مدینے کی سرحد پر کھڑا ہو گیا اور قافلے کو روک دیا کہ ایک ایک بندے کو چیک کروں گا، ذلیل میرا باپ ہے جو اندر نہیں جائے گا، ذلیل مکے والے نہیں ہیں، ذلیل میرا باپ ہے جو اندر نہیں جائے گا، اور عزت والے میرے آقا ہیں جو جس کو چاہے اندر لے جائیں گے. یہ آپ سورہ منافقین کو تفسیر پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ کیسا ایمان ہے، دیکھیں آپ سبحان اللہ، تلوار لے کر کھڑے ہیں. سرکار کو پتا چلا، عبداللہ بن ابی جب بہت زیادہ ٹائم ہوا، اس نے کہا میرا بیٹا مجھے چھوڑے گا نہیں. اب بیٹے کے قریب بے شمار صحابہ، نہیں یوں سمجھیے 400-500 آدمی جمع ہیں جو اس کی بات پر تائید کر رہے ہیں. دور سے عبداللہ بن ابی روتا ہوا آیا، مکاری کے آنسو بہاتا ہوا، لوگوں کیا دور آ گیا، اب ہمیں دین کی تعلیم یہ سکھائے گی کہ سفید ریش باپ کی گردن ماری جائے؟ کیا ہم نے بدر اس لیے لڑی تھی؟ کیا ہم نے احد اس لیے لڑی تھی؟ کیا ہم نے مدینے کو اس لیے محفوظ بنایا تھا؟ کیا اب اسلام ایسا مذہب ہے جو باپ کو مارنے کی تعلیم دے گا؟ اگر ایسا کوئی مذہب ہے تو بھائی اس مذہب کا ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک صحابی نے جا کر حضور سے کہا کہ حضور وہ وہاں کھڑے ہو کیسی بکواس کر رہے ہیں اور لوگ اس کے گرد بھی جمع ہو رہے ہیں. سرکار تشریف لائے اور عبداللہ سے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور اس نے یہ بکواس کی ہے، اس نے یہ بکواس کی ہے. سرکار نے فرمائی بکواس کو سنا کس نے، جس نے بات کی ہے کس نے سنا ہے؟ تو حضرت زید بن ارقم تھے، اس وقت ان کی عمر بہت چھوٹی سی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سنا اس نے یہ چند لوگوں کو یہ باتیں کہہ رہا تھا کہ مکے والے سالے ذلیل ہیں اور ہم عزت والے ہیں. عبداللہ بن ابی کو حضور نے بلایا، عبداللہ کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور کہا کہ نہیں تم یہ کام نہیں کرو گے، اس بات کی اجازت نہیں، میں تم میں موجود ہوں، گواہوں کے حساب سے فیصلہ ہوگا، سارے معاملات ہوں گے. جب حضرت زید بن ارقم سامنے آ کر کھڑے ہوئے، عبداللہ بن ابی بھی سامنے تھا، سرکار نے عبداللہ بن ابی سے فرمایا کہ تو نے یہ بات کی ہے؟ اس نے کہا حضور میں آپ کے بارے میں بات کر سکتا ہوں؟ مجھے فلانے کی قسم، فلانے کی قسم، فلانے کی قسم، اس سے پوچھ لیں، اس سے پوچھ لیں، فلانے سے پوچھ لیں. وہ صحابی بڑا سچا تھا، غیرت مند تھا حضرت زید، وہ بھرائی ہوئی آواز سے ان کے آنسو نکل گئے جذبات سے، کہا حضور یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے اپنے کانوں سے اسے گالی دیتے ہوئے سنا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. اتنے میں وہ واویلا اور رونا دھونا کرنے لگا، اور عبداللہ نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ میری تلوار دیجئے، میں اس کی گردن مارتا ہوں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو پھر ٹھنڈا کیا اور عبداللہ بن ابی کو مدینہ آنے کی سرکار نے اجازت دے دی. یہ پھر حضور کا حسن اخلاق تھا اس کے چیلوں کے اوپر کہ گواہیاں ثابت ہو چکی ہے، پھر بھی حضور نے اپنا حق اس پر معاف کر دیا ہے. دیکھو حضور کتنے مومنین پر رحم فرمانے والے ہیں اور کتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق عالی ہے. اور یہی آپ نے کربلا میں سنا ہوگا کہ جو حدیث پاک ہے کہ ابن زیاد حضرت امام حسین کے لبوں پر ڈنڈی مار رہا تھا، ماذا اللہ، جب آپ کا سر مقدس رکھا ہوا تھا، تو حضرت انس سے بھی روایت اور حضرت زید بن ارقم سے بھی روایت، اس وقت وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور انہوں نے کہا تھا ابن زیاد بدبخت میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ ان ہونٹوں کو بوسا لیا کرتے تھے. تو یہی وہ یعنی دو گواہیاں ان کے حق میں آئی ہیں، سبحان دو گواہیاں ان کے حق میں آئی ہے. ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و شان والی وہ گواہی جو غزوہ بنی مستلق کے وقت ہوئی ہے، اور ایک وہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے حوالے سے. اس وقت ابن زیاد نے کہا کہ یہ بوڑھا ہے، اس بوڑھے کو باہر نکال دو میں قتل کر دوں گا، لیکن حضرت زید بن ارقم مستقل کہتے رہے تو بدبخت ہے، تو بدبخت ہے، حسین سبت رسول ہے، میں نے حسین کو دیکھا ہے کہ رسول اللہ کی گود میں آ کر بیٹھتے اور رسول اللہ اپنی زبان ان کے دہن مبارک میں دیا کرتے تھے. یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ کو اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ مقام عطا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کی اتنی خطرناک سازشیں ہیں، اتنے خطرناک اس کے معاملات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف عبداللہ اور ان کے لوگوں کے لیے شفقت فرمائی. اور جس وقت درس کو میں ختم کر رہا ہوں، آنے والے درس میں اس کی چند باتیں مزید نکات آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ ہم نے منافقوں کے ساتھ کس طرح ریل پیر اور معاملات رکھنے ہیں. اس میں پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تعلق بالرسالت کو مضبوط کرنا ہے، سننا، اپنے دل کو اس بات کا عادی بنائے کان کہ سننا حضور کے فضائل ہی میں ہے، حضور کے فضائل ہی میں، اس کے خلاف سننا ہی نہیں ہے، اس کے خلاف سننا ہی نہیں ہے. اگر کوئی ہرا جھنڈا لگا رہا ہے، کوئی چراغا کر رہا ہے، تو اگر کوئی آ کر پوچھے یہ جو چراغا لگایا اس کی کیا دلیل ہے، تو اس کا منہ وہی بند کرو، کہا یہ حضور کے لیے لگایا گیا، یہی دلیل ہے، بھاگے ہیں سب. ہاں پھر علماء سے رجوع کر کے دلائل سمجھو، لیکن اس کی دلیل کو قبول نہ کرو، اس لیے کہ یہ دنیا بنی حضور کے لیے ہے، اس میں عزت کے جتنے طریقے ہیں اس کے پہلے مستحق جناب رسول اللہ ہیں. آج اگر کسی لیڈر کا استقبال جھنڈوں سے چراغوں سے کیا جاتا ہے، تو وہ لیڈر اس دور کے اظہار عظمت کے اس ہدف کا تو بہت دور کا مستحق ہوگا، پہلے اس کے مستحق ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا عزت کے جتنے ترانے ہیں، جتنے شادیانے ہیں، جتنی خوشی کے ترانے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مستحق ہیں، اور حضور کی ذات کے لیے کیا جائے گا، چاہے وہ چراغے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جھنڈوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ نعتوں کے اعتبار سے ہو. اس کے خلاف سننا ہی نہیں ہے ہم نے. یہ جب ذہن ہم اپنا بنا لیں گے، مربوط کر لیں گے، اس وقت جا کر ہمارا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے. اور جو لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، جب وہ آپ کا ایسا رویہ دیکھیں گے تو پھر وہ آپ کے قریب پنپیں گے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی شیخی بھی مضبوط کرنی ہوتی ہے. دیکھو میں عاشق رسول ہوں، میں بھی سنی ہوں. آپ نے میرے باپ کو نہیں دیکھا گیروی کرتے تھے؟ آپ نے نہیں دیکھا میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جاتا ہوں، لال شہباز قلندر جاتا ہوں؟ وہ بھی آپ کو بالکل اس سے گفتگو کرے گا. میں بھی سنی ہوں. اب کوئی مجھے سنی نہ کہے تو یار ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. میں بھی سنی ہوں، میں بھی یا رسول اللہ کہتا ہوں. میری ماں بھی غوث اعظم کہتی تھی، میرا باپ بھی غوث اعظم کہتا تھا. تو یا غوث اعظم کو جو کفر کہتے ہیں ان کے ساتھ تو نے جو یاری ڈالی، منافق اس کا کیا ہوگا؟ اور ان کی ہاں میں ہاں کہہ کر تو میلاد کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، تو تیرا باپ اگر اس عقیدے پر تھا تو اس کی قسمت اچھی تھی، وہ تو جنت میں چلا گیا، اور تو اپنی آخرت خراب کر رہا ہے بدبخت. تو گویا کہ یہ پھر یہ بھی گھڑبا ہوتا ہے. لوگ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں، لوگ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں. ہم عاشق رسول ہیں، ہم میلاد کے ماننے والے، فلاں ماننے والے، فلاں ماننے والے، فلاں ماننے والے. تو یہ ساری ایک بہلانے والی بات ہوتی ہے. اگر آپ ماننے والے ہیں تو منہ سے نہ کہو، آپ کا عمل خود بتائے گا. آپ ہمارے سامنے وضاحت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے سامنے وضاحت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ شیعہ لڑکی اگر سنی ہونے آ جائے نا، یا شیعہ سنی ہونے آ جائے، تو یہ نہیں کہ وہ کہے میں اس کو مانا ایسا ویسا، اس کو مانا بس ہو گیا. فرمایا نہیں، فرمایا اس اگر وہ آیا ہے تائب ہونے، تو ہم تائب ہونا اس کا قبول کریں گے، لیکن ایک وقت تک اس کو دیکھیں گے اس کا چال چلن کیا ہے، کیونکہ اس کے مذہب میں تقیہ عبادت ہے. تو ان کے مذہب میں تقیہ اتنا بڑا نہیں جتنا ان کے مذہب میں تقیہ عبادت ہے. جس طرح کہ ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے نا، جو ایک آسان انداز میں، کہ ایک بندہ ہے جو داڑھی مونڈتا ہے، لیکن تراویح کا وقت آتا ہے تو داڑھی رکھ لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے توبہ ہے، توبہ میں توبہ کرتا ہوں، داڑھی رکھ رہا ہوں اس لیے کہ تراویح پڑھاؤں گا. تو علماء سے پوچھا گیا جس کی عادت ہو تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو فرمایا اگر وہ داڑھی کی توبہ بھی کر لے تب بھی 6 سے 8 مہینہ تک اس کو مصلے پر آنے کی اجازت نہ دی جائے. دیکھا جائے کہ وہ اپنے توبہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے، خدا کے لیے کی ہے. تو ہم بھی ایک واضح بات کرتے ہیں، ہم دیکھو کیسا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کھل کر حضور کی محبت میں بول رہے ہیں. عمل بتاتا ہے انسان کا. آپ کسی پر یہ مسلط نہ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں. آپ نے خدا کو بتانا ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں. آپ نے خدا کو بتانا ہے عاشق رسول ہے. اور جو خدا کو بتانے کے لیے عاشق رسول بنتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ڈھول نہیں پیٹتا، ڈھول وہ پیٹتا ہے جس میں گڑبڑ ہوتی ہے. جو اپنے آپ کو پارسا نہیں میں بڑا نیک ہوں نیک ہوں، وہ دراصل خود گڑبڑ ہوتا ہے، اس لیے اپنی پارسائی کا زیادہ ڈھول پیٹتا ہے. اور جو نیک ہوتا ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی. تو جو شیخیاں زیادہ بگاڑتا ہے وہ خود خطرے کا مریض ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا میں بہت بڑا متصلیب سنی ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، تو آپ کو اس کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بھابھی کہا کس نے بھائی؟ آپ کو گستاخ کہا کس نے؟ آپ کو گستاخ کہا نہیں، پہلے آپ کے دال میں کالا نہیں کہا، پوری دال ہی کالی ہے، پہلے آپ شور مچانے لگے نہیں 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 میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں. تو اس قسم کی گفتگو نہیں، دل میں جھانکو. آپ نے خدا کو جان دینی ہے. آپ نے ہمارا کلمہ نہیں، آپ نے اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے. آپ نے ان کو منہ دکھانا ہے، ان کے بارے میں سوچو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو اور کیا نہیں کرنا چاہتے ہو. جب حضور نے قمیض دے دی، آخری جملہ سن لیجئے، صحابہ جب حضور کے پاس آئے کہنے لگے حضور آپ نے اپنا قمیض عبداللہ بن ابی کو دے دیا کفن کے لیے، تو اس کے کئی جواب ہیں. ایک بخاری سے پڑھ رہا ہوں صرف، ان قمیصی لا یغنی عنہ من اللہ شیئا. میں نے قمیض دی تو کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے تو قمیض ہمیں بھی دی ہے، اس کو بھی دی ہے، اس کو بھی دی ہے، اس کو بھی دی، اس کو بھی دی. تو جواب یہ تھا، ان کو تو اس لیے دی کہ فائدہ پہنچے گا، اس کو اس لیے نہیں دی کہ فائدہ پہنچے گا، اس کو اس لیے نہیں دی میں نے کہ فائدہ پہنچے گا. فلعل اللہ ان یدخل بألف فی الاسلام. ہاں میرا اس عمل دیکھ کر ان منافقوں کی ہزار منافق میرے حسن اخلاق سے مسلمان ہو جائیں گے، میرے حسن اخلاق سے مسلمان ہو جائیں گے کہ پوری زندگی حضور کو تنگ کرتا رہا ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کفن کے لیے، کیونکہ جب مر رہا تھا نا تو مرتے وقت اس نے حضور اس کے پاس گئے، حضور اس کے پاس گئے اس کے بیٹے کی دل جوئی کی، کیونکہ اس کے قریب پورا ایک فتنہ تھا. ہاں جب یہ مر جائے گا تو پھر اس کے بیٹے کو وہاں سے ہٹائیں گے، کیونکہ پھر باپ کے یاروں کی کوئی بات نہیں رہے گی. تو حضور اس کے بیٹے کی وجہ سے دل جوئی کے لیے گئے، ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ ابھی تک اللہ رب العالمین نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ منافق کے لیے استغفار نہیں کرنا ہے، اب عام اجازت تھی. حضور تشریف لے گئے اس کے پاس، تو حضور نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو وہ رونے لگا. وہ اس کو پتا چل گیا سب کچھ، رونے لگا. حضور سے اشارہ کیا قمیض پکڑ کر، بول تو سکتا نہیں تھا، نزا کی حالت میں تھا. تو اس کے بیٹے نے کہا، تو کسی اور بندے نے کہا کہ یہ آپ سے آپ کا قمیض چاہتا ہے جو آپ کے جسم سے لگا ہو. ابھی سب نے سن لیا، تو جو اور منافق تھے نا وہ کہنے لگے، ارے پوری زندگی یہ رسول اللہ کے تبرکات کے خلاف بولتا رہا، کیونکہ حضور کبھی کسی صحابی کو بال دیتے، ناخن دیتے، جبہ دیتے تو ہنستا، ہاں اس سے کیا ہوگا، یہ تو جیسا عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے خدا بنایا تو محمد اپنے آپ کو خدا بنانا چاہ رہے ہیں، معاذ اللہ. یہ اس کے خطبے موجود ہے عبداللہ بن ابی کے، محمد اپنے آپ کو خدا بنوانا چاہ رہے ہیں، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے خدا کہہ دیا تھا. عیسیٰ ابن مریم کو خدا کیوں کہا تھا؟ ان کی تعظیم کی وجہ سے. لہذا محمد اپنی تعظیم کروا کر اپنے آپ کو خدا بنوانا چاہ رہے ہیں، معاذ اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لیکن آج جب وہ کہنے لگا کہ اپنا جبہ دے دیں، تو اس کے جو چہیتے چیلے تھے اس نے کہا، او ہو، یہ مرتے وقت یہ قمیض مانگ رہا ہے، اس کا مطلب رسول اللہ حق پر ہیں. ارے جب یہ مرتے وقت حق قبول کر رہا ہے تو ہم زندگی میں کیوں نہ کریں. حضور کا جبہ دینا تھا کہ وہ سارے آ کر حضور کے سامنے رونے لگے، کہ حضور معاف کر دیجیے ہمیں، ہم نے آپ کے خلاف بہت باتیں کی، اب دل سے آپ پر ایمان لاتے ہیں، کسی کا جبر نہیں ہے. دیکھو ہم اپنا نفاق خود بناتے ہیں. سرکار نے ان کے سلام کو قبول کیا اور حضرت عمر کی طرف مسکرا کر دیکھا، کہ میں کہتا تھا نا کہ میرے ایک جبہ دینے سے یہ 1000 منافقین کلمہ پڑھیں گے. اب اندازہ لگائیے کہ حضور نے ساری باتوں کو برداشت کیا، حضور ان کے ایمان کے لیے کتنی شفقت فرماتے تھے. سرکار اپنی امت کو جنت میں لے جانے کے کتنے مشتاق ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ تمہاری مثال پتا ہے کیسی ہے، فرمایا تم جہنم میں گر رہے ہو اور میں نے اپنی کمر کو کس کر تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ تم جہنم کے اندر نہ چلے جاؤ. اللہ اکبر. قرآن نے بھی سورہ آل عمران میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی ہے کہ تم بالکل کھینچتے ہوئے گمراہی میں جہنم کے منہ پر آ چکے ہو، لیکن یہ رسول تمہیں اپنی شفقت سے کھینچ کھینچ کر جہنم سے دور کرتا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عبداللہ بن ابی کے ساتھ یہ عمل تھا. اس کا ایک دوسرا حصہ جو نماز جنازہ پڑھانے کے حوالے سے، اور وہاں پر شیعوں کا ایک اعتراض ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دیانت کے اسی دائرے کے اندر رہ کر اس بات کو میں فکر کروں. یہ سارا درس صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ حق کو پہچانیں اور باطل کو جانیں. یہ بولی بولنا چھوڑ دیں، سب صحیح ہوتے ہیں، جو سب صحیح ہوتے ہیں وہ خود غلط ہوتا ہے، جو یہ کہہ رہا سب صحیح ہوتے ہیں وہ خود غلط ہوتا ہے، سب صحیح نہیں ہوتے. سب صحیح ہوتے تو قرآن یہ نہ کہتا کہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. قرآن تو باطل کو ختم کرنے کی باتیں کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں سب صحیح ہوتے ہیں، سب صحیح ہوتے ہیں. ہم نے کہا سب صحیح ہوتے تو حسین اور یزید دو کردار نہ ہوتے، سب صحیح ہوتے تو خیر و شر کا کوئی کردار نہ ہوتا، سب صحیح ہوتے تو آدم و ابلیس کا کوئی واقعہ نہ ہوتا، سب صحیح ہوتے تو فرعون اور موسیٰ دو فکروں کا نام نہ ہوتا، سب صحیح ہوتے تو ابراہیم و نمرود دو فکر اور خاص ایک مذہب کا نام نہ ہوتا، سب صحیح ہوتے تو ابو جہل اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو ایک فکر اور دو ایک خیر اور ایک شر کے نمائندے دونوں طرف کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف خیر کا نمائندہ ہے، ایک طرف شر کا نمائندہ ہے. تو یہ دو فکر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم دے رہی ہے، یہ وجود اور یہ دو راہ ہمارے سامنے نہیں آتی. تو لہذا راہ ایک ہی درست ہو سکتی ہے، دو راہیں درست نہیں ہو سکتی ہے. اور ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے چاہیے کہ ہم تعلق بالرسالت کو مضبوط کریں، حضور کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے اس کو مضبوط کرے. اسی کو امام احمد رضا نے کہا کہ بس اپنے دل کو یوں ہی کر لو کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی سیرت سے ان تمام معاملات کی دانائی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ جب تک زندہ رہیں گے ایمان کی آزمائش اور ابتلاء کی یہ کیفیت جاری رہے گی. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے دلوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا غلبہ عطا فرمائے، ہمارے کانوں کو حضور کے ذکر سے محظوظ کرے، ہماری بصارت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اور وہ نسبتیں جہاں سے حضور یاد آتے ہیں ان کے جلبوں سے اللہ رب العالمین ہماری بصارت کو متمتع کرے، ہماری بصیرت کو مجلہ کرے، ہماری بصیرت کو منور کرے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العالمین دونوں جہانوں کی ہمیں کامل عافیت نصیب فرمائے. موت حق ہے اس کا ہمیں یقین عطا فرمائے, مرنا حق ہے ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. بڑے بڑے شیخیاں بگارنے والے ہمارے اندر نہ رہے, بڑے بڑے نوجوان ہمارے اندر نہ رہے, بڑے بڑے پہلوان ہمارے اندر نہ رہے تو ہم کیا رہیں گے؟ بڑے خوبصورت بڑے بڑے علماء اب ہم میں نہ رہیں تو ہم کہاں پر رہیں گے؟ لہٰذا ہمیں موت کا یقین رکھتے ہوئے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حق ایک ہی ہے, وہ گنبد خضرا کا نام ہے, وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا نام ہے. اس میں دوئی ہے نہیں, اس میں دوسری رائے ہے نہیں. اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن محبت سے وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کیجئے, قدمین شریفین پر جالیوں کا تصور کیجئے, اور اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ رکھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں درخواست کیجئے. حضور کی بارگاہ میں جو درخواست مقبول ہو گئی تو یقیناً وہ اللہ ہی نے قبول فرمائی ہے. حضور کی بارگاہ ہمیں اپنے اور اپنے بچوں اور قیامت تک اپنی اولاد کی مغفرت کی نیت کرتے ہوئے مل کر پڑھ لیجئے. هو الحبیب بالذی ترجا شفاعته لکل ہاؤ لمن الاحوال مقتحم مولایا آمین یا رب العالمین. اللہم نعوذ بک من شر الشیطان ومن شر الانسان ومن شر الحاسدین الشاتمین. اللہم نعوذ بک من شر المنافقین. اللہم ثبت اقدامنا علی اہل سنة والجماعة بحق ایاک نعبد ویاک نستعین, وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.